السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، انشاءاللہ آج ہم سورۃ المائدہ کا آغاز کریں گے. سورۃ المائدہ کا موضوع ہے شریعت. شریعت کے حوالے سے چار مضامین اس سورت میں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گے. نمبر ایک، احکامات شریعت، اور اس حوالے سے بھی یہ سورت تکمیل شریعت کی سورت کہلاتی ہے. شریعت کے ابتدائی احکامات آئے سورۃ البقرہ میں، اور اس کے بعد تدریجن رفتہ رفتہ فائنل حتمی احکامات آئے ہیں سورۃ المائدہ. اسی سورت میں وہ آیت بھی شامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، تمام کر دیا. نمبر دو، چونکہ شریعت کے احکامات اور تکمیلی احکامات اس سورت میں ہیں، لہذا اس صورت میں نفاذ شریعت پر بہت زیادہ زور ہے. نفاذ شریعت کے حوالے سے انتہائی تاکیدی احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی صورت میں عطا فرمائے. نمبر تین، شریعت کے احکامات سے جو پہلو تہی کی بنی اسرائیل نے، اس کا بھی ذکر ہے بطور عبرت، تاکہ ہم بنی اسرائیل کی اس روش سے اجتناب کریں، اور ہم شریعت کے احکامات پر پوری روح کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ عمل کریں. اور نمبر چار، نفاذ شریعت کی جد و جہد سے بنی اسرائیل نے جو گریز کیا، اس کی مذمت بھی اس صورت میں. تو گویا شریعت کے حوالے سے احکامات شریعت، نفاذ شریعت کی بھرپور اور زور تاکید، شریعت کے احکامات پر عمل سے بنی اسرائیل کا گریز، اور اجتماعی معاملات میں شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد سے بنی اسرائیل کا گریز، یہ چار باتیں ہیں جو اس صورت میں اللہ نے بیان فرمائی. یہ سورت نازل ہوئی سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد، اور اب ایک ایسا ماحول تھا کہ جس میں مسلمان مشرکین مکہ کے ساتھ گویا ایک پرامن بقائے باہمی کے تحت زندگی بسر کر رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ہر وقت مشرکین مکہ کی طرف سے اقدام کا خطرہ رہتا تھا. سن 6 ہجری میں صلح ہو گئی، اور صلح کے بعد گویا اب حالات پرامن ہیں. ان پرامن حالات میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہ ہدایات عطا فرما رہا ہے. یہ پس منظر ہمارے سامنے رہے گا تو سورت کی بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. یہ سورت سورت النساء کا جوڑا ہے. دونوں صورتوں کا آغاز بغیر کسی تمہید کے ہو رہا ہے. شریعت کے کچھ احکامات آ چکے ہیں ہمارے سامنے سورہ نساء میں، اب تکمیلی احکامات انشاءاللہ آئیں گے سورۃ المائدہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورا کرو معاہدات کو، یعنی جو بھی تمہارے عہد و پیمان ہے معاہدے ہیں ان کو پورا کرو. ایک معاہدہ بڑا تو ہوا تھا صلح حدیبیہ کے نام سے مشرکین مکہ کے ساتھ. اسی صلح حدیبیہ میں ایک شک یہ بھی تھی کہ عرب کے قبائل اب آزاد ہیں، وہ چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کے حلیف بن جائیں اور چاہیں تو قریش کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کے حلیف بن جائیں. تو اس حوالے سے کئی قبیلوں کے ساتھ بھی معاہدات ہو رہے تھے. تو فرمایا کہ یہ جو بھی عقود ہے، عقد عربی زبان میں کہتے ہیں گرہ، اور اسی کی جمع ہے عقود، اور عقود جس طرح ایک گرہ سے ایک آدمی بن جاتا ہے اسی طریقے پر معاہدے سے بھی ایک آدمی پابند ہو جاتا ہے بن جاتا ہے. عقد نکاح ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، وہ معاہدہ جو کہ نکاح کے موقع پر ایک مرد اور ایک خاتون کے درمیان ہوتا ہے، تو اسی کی جمع ہے عقود. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو بھی معاہدات اب تم نے کیے ہیں کر رہے ہو ان کو پورا کرو، ان کی پابندی کرو. اب اس کے فوراً بعد بغیر کسی تمہید کے اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے احکامات عطا فرما رہا ہے. اور یہ سمجھیے کہ شریعت بھی ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو مانیں گے، اور انہی احکامات کا نام شریعت ہے. تو فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمام جو بھی عہد ہے ان کو پورا کرو. احلت لکم بہیمت الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں چوپایوں میں سے مویشی. مویشی کی تعریف فقہا نے اس طرح سے کی ہے کہ وہ چوپائے جو گھاس کھائیں اور گھاس کھانے کے بعد جگالی کریں اور ان کے پاؤں پھٹے ہوئے ہوں. ان کے پاؤں جیسے گھوڑے کا پاؤں ہے، وہ پاؤں پھٹا ہوا نہیں ہوتا بلکہ اس کا سم ایک جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. تو وہ چوپائے سے جو گھاس کھائیں، گھاس کھانے کے بعد جگالی کریں اور ان کے پاؤں بھی پھٹے ہوئے ہوں، تو ایسے جانور یہ مویشی ہیں. فرمایا تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں چوپایوں میں سے مویشی، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو بھی تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں. آگے چل کر آ جائے گا کہ بعض صورتوں میں یہ مویشی بھی حلال نہیں رہتے. غیر محل الصید وانتم حرم، اور بغیر حلال کیے ہوئے شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو. صلح حدیبیہ میں چونکہ طے ہو گیا تھا کہ اگلے سال مسلمان عمرہ کرنے آئیں گے، تو اب عمرے کے حوالے سے بھی کچھ ہدایات اس صورت کے شروع میں اور آخر میں دی جا رہی ہیں. تو جب تم عمرہ کرنے جاؤ حالت احرام میں ہو، تو حالت احرام میں اللہ تعالی نے خشکی کا شکار کرنا حرام کر دیا. تو فرمایا بغیر حلال کیے ہوئے شکار کو، وان تم حرم، جبکہ تم حالت احرام میں ہو. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. شریعت کے احکامات کے حوالے سے یہ کھوج کریز کرنا کہ یہ کیوں حلال ہے وہ کیوں حرام ہے، یہ سارے کا سارا ایک بالکل غلط روش ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال مانتے ہوئے، حرام کو حرام مانتے ہوئے حکمت جاننے کی کوشش کی جائے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. لیکن یہی سوال کر دے کہ حلال کیوں ہے یہ، یا اس کو اللہ نے کیوں حرام کر دیا، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی ہے، حاکم ہے، جو چاہے آرڈر دے، جو چاہے آرڈیننس جاری کرے، جو چاہے حکم دے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو حلال نہ کرو، حرمت پامال نہ کرو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی. شعیرتن عربی زبان میں ہر ایسی شعر کو، ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کا شعور حاصل ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو. تو فرمایا کہ جو بھی شعر جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی حرمت کو پامال نہ کرو. اب اس کے بعد شاعر اللہ میں سے کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں. فرمایا ولا شہر الحرام، اور نہ ہی حرمت پامال کرو حرمت والے مہینے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے گھر میں جب لوگ آئیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو امن و امان کی کیفیت ہو، کوئی لڑائی اور جنگ و جدال نہ ہو. تو رجب کا مہینہ عربوں کے ہاں عمرے کے لیے مخصوص تھا، اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ تین مہینے حج کے لیے تھے. ان تین مہینوں میں جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں، قافلے بیت اللہ کی طرف حج کر رہے ہیں، پھر واپس جا رہے ہیں. تو یہ چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں کہ جن میں جنگ و جدال یہ منا رہا ہے. تو فرمایا کہ ولا شہر الحرام اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کرو, ولا الحدیہ اور نہ ہی قربانی کے جانور کی. حدی اس قربانی کے جانور کے لیے اصطلاح ہے جو بیت اللہ میں لے جا کر حدود حرم میں ذبح کیا گیا. وہ قربانی جو ہم اپنے اپنے مقام پر پیش کرتے ہیں وہ نسک کہلاتی ہے, نسکن. اعلان فرمایا کہ اس جانور کا بھی احترام کرو کہ جو لے جایا جا رہا ہے بیت اللہ کی طرف حرم کی طرف تاکہ اسے وہاں جا کر قربان کیا جائے. ولل قلائد اور نہ ہی حرمت پامال کرو قلائد کی. قلائد اصل میں یہ ایسے جانوروں کو کہا جاتا تھا کہ جو مخصوص کر دیے جاتے تھے کہ انہیں کسی وقت بھی حدود حرم میں لے جا کر وہاں ذبح کیا جائے گا. غلامت کے طور پر ان کے گلے میں قلادہ ڈال دیتے تھے, پٹا ڈال دیتے تھے. وہ پٹا اس بات کی علامت تھا کہ جانور مخصوص ہے, اس جانور کو اللہ کے نام پر نظر کیا جائے گا اور اس کو کسی وقت بھی اس کا مالک لے جائے گا حدود حرم میں اور وہاں جا کے ذبح کرے گا. تو ایسا جانور کہ جس کے گلے میں قلادہ پڑا ہوا ہو, ایسے جانوروں کو کہتے تھے قلائد. اور نہ ہی ان جانوروں کے ساتھ زیادتی کرو. ان جانوروں کا بھی تمہیں چاہیے کہ احترام کرو کہ جن کے گلے میں علامت کے طور پر پٹے پڑے ہیں کہ وہ حدود حرم میں جا کر قربان کیے جائیں گے. ولا آمین البیت الحرام اور نہ ہی حرمت پامال کرو ایسے لوگوں کی کہ جنہوں نے مسجد حرام جانے کا ارادہ کر رکھا ہے. جو لوگ گھروں سے نکل چکے ہیں, احرام باندھے ہوئے ہیں, مسجد حرام کی طرف جا رہے ہیں, تمہیں ان سے بھی خاص محبت ہونی چاہیے. ان کا احترام کرو, انہیں کھانے کھلاؤ, ان کو پانی پلاؤ, ان کی خدمت کرو, ان سے محبت کرو, اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنا وقت قربان کر کے اپنے کچھ پیسے قربانی دے کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف عمرے یا حج کے لیے جا رہے ہیں. یہ تغون فضلم میں رب ہند کا رضوان, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, ہاں جب تم حالت احرام سے نکل آؤ تو پھر شکار کر سکتے ہو, پھر شکار کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے. ان صدوکم عن المسجد الحرام, کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام آنے سے روکا تھا. ان تعتدوا, کہ اب تم زیادتی کرو. سن 6 ہجری میں مسلمان بڑے جذبے کے ساتھ شوق کے ساتھ گئے تھے بغیر ہتھیار لیے ہوئے, احرام باندھے ہوئے مسجد حرام کی طرف سے عمرہ کریں گے, لیکن قریش نے اپنی ضد ہٹرمی کی وجہ سے عمرہ کرنے نہیں دیا تھا. البتہ پھر ایک صلح ہو گئی تھی جس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگلے سال آ کر تو عمرہ کر سکتے ہو. تو مسلمانوں کو شدید غصہ تھا قریش پر کہ انہوں نے ہمیں اللہ کے گھر تک جانے سے اور عمرہ کرنے سے روکا ہے. تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر کوئی ریئیکشن پیدا ہو جائے اور تم اس کی وجہ سے قریش کے ساتھ جا کر کچھ زیادتی کرو, تو تمہیں کسی قوم کو دشمنی آمادہ نہ کرے وہ قوم کے جس نے تمہیں مسجد حرام جانے سے روکا تھا کہ تم زیادتی کرو. بہت ہی اہم ہدایت آ رہی ہے قرآن مجید کی, وتعاونوا علی البر والتقوی, تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کام میں. وہ کام کوئی بھی کر رہا ہو اس کی حمایت کرو, اس کا ساتھ دو. تو تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کام میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون مت کرو. کوئی بھی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے کسی پر زیادتی ہو رہی ہے, یہ جو بدعات ہیں ان میں شرکت اصل میں یہ ایک زیادتی کے ساتھ تعاون. ایک آدمی ہے, اس کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, عزیز بہت ہو گیا, اس نے ایک بدعت کا اہتمام کیا, سوئم کر رہا ہے اس پہ کھانے کھلا رہا ہے, اور اس کے بعد چہلم کر رہا ہے اس پہ کھانے کھلا رہا ہے, لیکن اس نے غلط رسم کا آغاز کر کے غریبوں کے لیے مصیبت کر دی. اب ایک غریب ہے بیچارہ, اس کے پاس سب کچھ نہیں ہے, لیکن اگر وہ سوئم نہیں کرتا اپنے عزیز کا, وہ اپنے عزیز کا چہلم نہیں کرتا, تو پوری برادری اس کو لان تان کرتی ہے کہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ مرنے والے کو بھول جائے. اور پھر بعض اوقات میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یتیموں کا مال لوگ کھا جاتے ہیں. میں خود ایک جو ہے افسوسناک واقعے سے واقف ہوں. ایک بیچارے بزرگ فوت ہوئے, ان کی 5 بچیاں, کوئی اور بچہ نہیں, کوئی والی وارث نہیں, اور بڑے بھائی صاحب آ گئے اپنے گاؤں سے, آ کر بیٹھ گئے, اور اس کے بعد 40 دن تک وہاں پر مقیم رہے, ادھار راشن آتا رہا, لوگ آتے رہے کھاتے رہے, چیلوم بھی ہوا بچے اور تیجا بھی ہوا, سب کچھ ہوا, اور سارا قرض یتیم بچوں کے سر پہ ڈال کے چلے گئے. تو اس طرح کے ظلم بھی ان بدعات کی وجہ سے معاشرے میں ہوتے ہیں. تو اگر ہم بھی کسی چیزے میں شریک ہوتے ہیں، کسی چہلوں میں شریک ہوتے ہیں، تو گویا ہم زیادتی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اسی طریقے پر شادی بیاہ کے موقع پر نئے نئے خرچے، نئے نئے رسومات، ان رسومات کی وجہ سے شادی ایک اب جو ہے وہ بہت بڑا بوجھ بن گئی ہے. کئی بچیاں گھروں پر بیٹھی ہیں کہ جب تک جو ہے وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے نہیں ہوں گے شادی نہیں ہوگی. ایسی رسومات میں شرکت کرنا، یہ بھی گویا ہم اس زیادتی کی زیادتی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. صاف کہہ دیا جائے کہ بھائی ہم تمہاری اس رسم میں شریک نہیں ہوں گے، یہ رسم جو تم شادی کے موقع پر کر رہے ہو، یہ مہندی کی ہے، یہ مائیوں کی ہے، یہ لڑکی والوں کی طرف سے کھانے کا سلسلہ ہے، یہ کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے. تم نے نئے نئے ڈھونگ رچائے ہیں اپنے پیسے کی نمود و نمائش کے لیے، تم نے نئی رسمیں ایجاد کر کے پورے معاشرے کے لیے ایک مصیبت پیدا کر دی ہے. تو کوئی بھی ایسا کام کہ جس میں گناہ ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، اس کے ساتھ اسی قسم کا تعاون مت کرو. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سود نہ صرف دینے والا بلکہ اس کو لکھنے والا اور ان معاملات پر گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت. صرف شراب پینے والا نہیں، شراب بنانے والا، شراب دھونے والا، یہ سب کے سب شراب کا حساب کتاب لکھنے والا، یہ سب کے سب برابر کے مجرم ہیں. تو فرمایا نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون مت کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. حرمت علیکم المیتہ، دوسری بار اب یہ مضمون آ رہا ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 173 میں بھی آ چکا ہے کہ چار ایسی چیزیں ہیں جن کی حرمت کا اللہ نے بار بار قرآن میں ذکر کیا کہ وہ حرام ہے. حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، کوئی جانور تبھی موت مر جائے، تم نہیں کھا سکتے. والدم، اور حرام کر دیا گیا ہے خون، جھٹکے کا گوشت اسی لیے حرام ہے کہ جھٹکے کے ذریعے جب جانور کو مارا جاتا ہے تو اس کا خون وہ جسم سے خارج نہیں ہوتا. ذبح کرتے ہیں، جانور تڑپتا ہے تو خون باہر آ جاتا ہے. جھٹکے سے کسی جانور کو ہلاک کیا جاتا ہے، مرغی گردن مڑو دی اور اس سے وہ مر گئی، خون اندر رہ جاتا ہے، ٹشوز میں ہوتا ہے، وہ خون حرام ہے. تو فرمایا اور خون اللہ نے حرام کیا. لحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا. اس کی کیا وجوہات ہے، اس کی حکمتیں بہت سارے سامنے آ چکی ہیں. انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اسی جانور کی خصلت انسان کے اندر آ جاتی ہے. یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ خنزیر یہ انتہائی بےہودہ قسم کا جانور ہے. اسی وجہ سے جو لوگ بھی خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں ان کے معاشرے کے اندر بھی بےہودگی اور دہائی، انہیں پھر کوئی احساس نہیں ہوتا بےہودہ حرکتوں کا. یہ سارا یورپ کے پورے معاشرے میں آ کے سب کچھ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا خنزیر کا گوشت. وما احل لغیر اللہ، اور وہ کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے. جانور ذبح کیا جا رہا ہے، بکری ذبح کی جا رہی ہے، بکری ویسے حلال ہے، لیکن ذبح کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ فلاں بزرگ کے نام کی ہے. وہ اگر خدا نہ خواستہ اس بکری کو کسی بت کے نام پر، کسی ولی اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تو وہ بکری بھی پھر حرام ہو گئی. کسی بھی کھانے پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا کہ یہ فلاں کے نام کی نیاز ہے، یہ فلاں کے نام کی نظر ہے، وہ حرام ہو گئی، یہ شرک ہے. والمنخنق قتل، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کہ مر گیا گلا گھٹنے سے. بکری کو باندھا ہوا تھا اور جس رسی سے باندھا تھا اسی سے اس کو پندا لگ گیا، مر گئی. اب وہ بکری ویسے حلال ہے لیکن اگر گلا گھٹنے سے مر گئی تو حرام ہے. والموقوز، وہ جانور بھی حرام ہے کہ جس کو چوٹ لگی اور چوٹ سے مر گیا. ہاں مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن چوٹ لگی مر گیا تو حرام ہے. والمتردد، اسی طرح سے وہ جانور بھی جو گر گیا اونچائی سے، کسی پہاڑ سے نیچے گر کے مر گیا، یا یہ کسی گھڑے میں گر کے مر گیا، وہ بھی حرام ہے. والنطیحہ، اور وہ جانور بھی حرام ہے کہ جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کے ہلاک کر دیا. وما اقلت سبو، اور وہ جانور بھی حرام ہے کہ جس کو کسی ویسی جانور نے کھا لیا. الا ما ذبحتم، سوائے اس کے جس کو تم ذبح کر لو. ایسے جانور جو چوٹ لگنے سے زخمی ہوا ہے یا کہیں سے گر گیا ہے، زخمی ہے، یا کسی ویسی جانور نے اس کو کھایا لیکن ابھی زندہ ہے، تو اگر اس کے مرنے سے پہلے ذبح کر لیا تو پھر جائز ہے. وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہے کہ جس کو کسی استھان پر جا کے ذبح کیا گیا. مثال کے طور پر بکری ہے، بالکل حلال ہے، اللہ کے نام پہ ذبح کی جا رہی ہے، لیکن اس سے لے کر کسی مزار پر وہاں جا کے ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بکری کے ذبح کرنے میں صاحب مزار کا تقدس بھی شامل ہے. کسی بت کے استھان پر لے جا کے لوگ ذبح کرتے تھے جانور, ممکن ہے وہ ذبح کرتے ہوئے کہے اللہ اکبر, لیکن چونکہ وہ لے کر گیا ہے خاص بت کے استھان پر تو گویا اس بت کا تقدس بھی شامل ہے, وہ بھی حرام ہے. وان تستقسموا بالاصنام, اور یہ بھی حرام ہے کہ تم گوشت کی تقسیم کرو فال کے تیروں کے ذریعے. یہ بری رسم تھی مشرکین کیا کہ جانور ذبح کیا اس کا گوشت رکھا اس کے حصے کیے, اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ گوشت کا حصہ اللہ کے نام کا ہے یا کسی بت کے نام کا ہے. تو پھر وہ تیر یا تو مارتے تھے کسی نشانے پر, نشانے پر بیٹھ گیا تو اللہ کے نام کا, نہیں بیٹھا تو کسی بت کے نام کا ہے. تو چاہے اس طرح سے وہ اللہ کے نام پر بھی کیوں نہ ہو جائے, تیر نشانے پر بھی بیٹھ گیا تب بھی اب وہ حرام ہے, اس لیے کہ بہرحال اس پورے عمل میں شرک تو موجود تھا. اگر وہ تیر نشانے پر نہ بیٹھتا تو بت کے نام کا ہوتا, تو ایسا گوشت کھانا بھی اللہ نے کہہ دیا کہ حرام ہے. فرمایا ذالکم فسق, یہ ساری باتیں نافرمانی کی ہیں, اللہ کو ناراض کرنے کی ہیں, اللہ کے احکامات کو توڑنے کی ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن اے مسلمانوں کافر تمہارے دین کے حوالے سے ناامید ہو چکے ہیں. اس سے پہلے انہیں کچھ امیدیں دیا مسلمانوں کہ شاید یہ دین اس کی جو تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے اس میں کچھ پسپائی ہو جائے, شاید یہ دین مغلوب ہو جائے, لیکن اب یہ کافر ناامید ہو چکے ہیں. اب تمہارا دین یہ غلبے کی طرف بڑھ رہا ہے, اب تمہارا دین اور آگے سے آگے ترقی کر رہا ہے. فلا تخشوہم, پس ان کافروں سے مت ڈرو, وخشاؤن اور مجھ سے ڈرو. اب یہ بڑے عظیم الفاظ آ رہے ہیں, جن الفاظ کو سن کر یہود نے کہا تھا کہ اگر یہ الفاظ اللہ نے ہمیں دیے ہوتے تو ہم ان الفاظ کے نزول کے دن کو اپنا عید کا دن بنا لیں. وہ الفاظ کیا ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے تمہارے اوپر گویا اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ یہ دین رفتہ 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 آ کر مکمل ہوا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وجہ اس کی کیا ہے؟ ابتدا میں ابھی انسان کے مسائل بہت ہی محدود تھے, انسان رہتا تھا غار میں, لہذا غار میں کوئی اتنی زیادہ پیچیدہ زندگی نہیں تھی. جب ذرا انسانوں کی آبادی زیادہ ہو گئی تو اس کے بعد پھر ایک شخص کے بیٹے ہوئے, پھر اس کے پوتے ہوئے, پڑپوتے ہوئے, وسیع خاندان پھیلا, تو اس سے قبیلہ وجود میں آیا, جو جن کی وہ اولاد تھی وہ شیخ قبیلہ کہلائے. پورا اب قبیلے کے اندر آ کر ذرا مسائل تھوڑے سے بڑھ گئے. قبیلے میں دو آدمی کی آپس میں لڑائی بھی ہو سکتی, لہٰذا اس والے سے بھی کوئی قانون کا نظام ہوگا. قبیلے میں پھر مختلف لوگوں کو مختلف امور تفویض کیے ہوئے شیخ قبیلہ ہیں, تم کھیتی باڑی کرو گے, تم جوتے بناؤ گے قبیلے والوں کے لیے, تم ان کے لیے کپڑے بناؤ گے. پھر آپس میں لین دین بھی ہو رہا ہے, کھیتی والا جو ہے وہ کپڑے دے کر, کھیتی والا اناج دے کر کس لیے کپڑے لے رہا ہے, کس لیے جوتے لے رہا ہے. اب اس کے بعد اب قوانین بننے شروع ہوئے لین دین کے بھی, اب معاملات تھوڑے اور پیچیدہ ہوئے. اس کے بعد پھر قبیلوں نے مل کر شہر بسایا, کوئی جگہ ایسی ہے کہ جو بڑی ذخیرہ ہے جہاں پر پانی بھی جو ہے وہ وافر موجود ہے, ہر قبیلے کی خواہش ہے کہ وہاں پر جا کر آباد ہو. اب کئی قبیلوں نے مل کر شہر بسایا, اب شہر میں آ کر معاملات ذرا اور تھوڑے سے ان کا دائرہ وسیع ہوا, پیچیدہ ہوئے. پہلے قبیلے کے اندر کچھ ضوابط تھے, قوانین تھے, اب ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے کے ساتھ کچھ معاہدات ہیں. شہری زندگی ہے تو شہر کے اب کچھ قوانین ہیں, ایک قبیلہ اگر دوسرے قبیلے کے ساتھ زیادتی کرے گا تو کیا اس کے لیے ضابطہ ہے. اس کے بعد پھر شہر ہے اور اس میں کچھ سہولیات بھی دینی ہے, گلیاں بنانی ہیں, کچھ رات کو روشنیاں کرنی ہے تو ٹیکس بھی لگانا پڑے گا. اب یہ مسائل دفتر تک پیچیدہ ہوتے چلے گئے. اس سے اگلا دھارا ہے پھر ریاست کا, ایک شخص نے پورا شہر فتح کر کے اس طرف سے حکومت قائم کر لی, وہاں سے اس نے لوگوں سے ٹیکس لینا شروع کیا. اس کے بعد پھر اس نے ہمت کر کے ایک اور شہر پہ قبضہ کیا, پھر ایک اور پہ قبضہ کیا, یوں پھر بڑی بڑی ریاستیں وجود میں آئیں. اوپر ایک بادشاہ بیٹھ گیا ریاست کے اور اس نے اپنے بہت سارے قابل اعتماد لوگوں کو جاگیریں دے دی کہ یہ شہر تمہاری جاگیر میں, وہ شہر تمہاری جاگیر میں, یہ شہر اس کی جاگیر میں. ہر جاگیردار کو اس نے کچھ فوجیں دی تاکہ کوئی بغاوت ہو تو اسے فرو کیا جا سکے. اس طریقے پر رفتہ رفتہ یہ جو ہے وہ غار سے لے کے ریاست تک انسان کا تمدن پہنچا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے اس دور میں انسان ترقی کرتے کرتے ریاست کی سطح پر پہنچ چکا تھا. ایک بڑی رومن امپائر موجود تھی، بڑی ایرانی امپائر موجود تھی، لہذا اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دین مکمل کیا، اب مکمل ہدایت دے دی کہ اب انسان کا تمدن اپنے انتہا پر پہنچ چکا ہے، ریاست کے لیول پر پہنچ چکا ہے. اس لیول پر اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہدایات دی ہیں اسی سورۃ المائدہ میں، اسی لیے فرمایا کہ اب ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اس حوالے سے ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے کہ دین مکمل ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا، اب اس کے بعد کسی کو دین میں کوئی نئی بات شروع کرنے کی اجازت نہیں، لہذا اب جو بھی کوئی نئی بات شروع کی جائے گی جس کے لیے دلیل قرآن و سنت سے موجود نہیں ہوگی، وہ چیز پھر دین میں بدعت ہے، وہ پھر دین میں ایک اضافہ ہے جس کی شدید مذمت آئی احادیث مبارکہ میں. الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. دین اصل میں ایک عادلانہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اسلام کو فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے بطور دین پسند کیا، اس لیے کہ اسلام وہ واحد نظریہ ہے کہ جو زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی کے چھ گوشے ہیں، ایک طرف انفرادی ہیں تین، عقائد، عبادات، رسومات، اجتماعی ہیں سیاست، معیشت، معاشرت. صرف اسلام ہے جو ہمیں عقائد کے حوالے سے بھی بڑا معتدل عقیدہ نظریات دیتا ہے، عبادات کے حوالے سے بھی معتدل ایک روش دیتا ہے، رسومات کے حوالے سے بھی ہر قسم کی زیادتی سے پاک رسومات دیتا ہے، گویا عدل ہی عدل ہے ان تمام امور میں. پھر اسلام ہے واحد جو کہ سیاسی نظام کے اعتبار سے بھی اعلیٰ رہنمائی دیتا ہے، معاشی نظام کے حوالے سے بھی، معاشرتی نظام کے حوالے سے بھی. تو اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، فرمایا میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل ہو، یہ دنیا جنت بن جائے، اس دنیا میں امن و امان ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی کسی کے حقوق غصب نہ کر سکے، کوئی طبقات کی تقسیم نہ ہو، سب انسان ایک برابری کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہوں. ہاں جو محنت کرتا ہے اس کو محنت کا ریوارڈ ملے گا، اور جو کم محنت کرتا ہے ظاہری بات ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، لیکن بحثیت انسان سب کے لیے جو بنیادی سہولیات ہیں وہ یکساں ہوں. تو فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. اسلام مذہب نہیں ہے، یہودیت مذہب ہے، ہندو مت مذہب ہے، اسلام دین ہے. لہٰذا جب کہا جاتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھ گوشوں پر اسلام پر عمل ہو. یہ نہ ہو کہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تو مطمئن ہے کہ دین پر عمل ہو رہا ہے، یہ دین کا مذہبی تصور ہے. جیسے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، پیدائش پر عقیقہ کر لیا، نکاح کر لیا، وفات کے موقع پر جنازہ پڑھ لیا، یہ ساری چیزیں صرف مذہبی ہیں، یہ مذہبی تصور دین کا محدود تصور ہے. اسلام ایک دین ہے، اسلام پر عمل اس وقت صحیح معنوں میں ہوگا جبکہ سیاسی اعتبار سے بھی اللہ کو حاکم مانا جائے اور خلافت کا نظام ہو، معیشت میں بھی سود اور جوا حرام ہو، اور معاشرت میں بھی سب کے سب انسان ایک کامل مساوات کا نمونہ معاشرے میں نظر آ رہا ہو، ہر ایک کے لیے تعلیم کی اکثر سہولتیں ہوں، علاج کی اکثر سہولتیں ہوں. اسلام کی معاشرتی ہدایت تفصیل سے ابھی اگلی سورہ انعام میں آ رہی ہیں. جب تک ان پر عمل نہیں ہوتا، اسلام پر عمل نہیں ہو رہا. اس لیے میں نے آپ کو اقبال کا شعر سنایا تھا کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام آزاد نہیں، جب تک کہ اسلام اجتماعی طور پر بھی نافذ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک بزرگ نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہمیں انگریز سرکار کے خلاف کوئی سورش نہیں اٹھانی چاہیے، ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں مسجدیں بنانے کی، نمازیں پڑھنے کی اجازت دے رکھی ہے، انہوں نے ہمیں مدرسے بنانے کی، درس و تدریس کی اجازت دے رکھی ہے، کتابیں لکھنے کی، کتابیں چھاپنے کی اجازت دے رکھی ہے، ہم کیوں ان کے خلاف بغاوت کریں؟ اس پر اقبال کو غصہ آیا تھا کہ صرف محدود ایک مذہبی معاملات میں آزادی کو سمجھا ہوا ہے کہ شاید یہ پورے کا پورا اسلام کی آزادی ہے. نہیں، اسلام اس وقت آزاد ہوگا جبکہ پورے کے پورے نظام کے اوپر ایک عادلانہ نظام وہ قائم ہو. پھر اس ان اہم باتوں کے بعد دوبارہ وہی موضوع چل رہا ہے. کیا موضوع؟ کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. فرمایا حرام کی پوری فہرست دینے کے بعد، مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خون حرام ہے، وہ جانور یا کھانا حرام ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے. اب اس کے بعد فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ، اور جو کوئی بھی بھوک میں ہو گیا بے قرار، مجبور ہو گیا، لاغر ہو گیا، بالکل جان کے لالے پڑ گئے، غیر متجانف لاثم، اور وہ کوئی گناہ کی طرف مائل نہیں ہے، اس کا گناہ کا ارادہ نہیں ہے، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کر فرمانے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے گا اگر وہ اتنا حرام میں سے حصہ لے لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے. یہ سلون کا معاملہ اہلیہ نہ ہو. اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے. کل اہل لکم الطیبات, فرمایا کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی. تم اگر غور و فکر کرو گے کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں حلال کی ہیں تو تم خود غور و فکر کے سجدے پہنچو گے کہ اللہ نے بہت ہی پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں. جس چیز کے اندر بھی کوئی نہ کوئی گندگی ہے, نجاست ہے, اللہ نے وہ تمہارے اوپر حرام کر دی ہے. وما علمتم من الجوارح مقلبین, اور وہ جو تم سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو تاکہ ان کو شکار کے اوپر دوڑاؤ, تو علمونہن مما علمکم اللہ, اور تم ان شکاری جانوروں کو اس طرح سے سدھاتے ہو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. فکلوا مما انفقنا علیکم, تو وہ جو بھی تمہارے لیے روک رکھیں تم ان کو اس میں سے کھا سکتے ہو. واذکروا اسم اللہ علیہ, اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد حساب دینے والا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ سہولت دی ہے کہ شکاری جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سدھارا سکھایا, کہ شکاری جانور کو تربیت دی, سکھایا, سدھایا, اور اس کے بعد اگر اس کو چھوڑا جائے کسی شکار پر اور وہ اگر کسی شکار کو پکڑ لے تو وہ شکار بھی حلال ہے. اس حوالے سے فقہاء نے کچھ شرائط عائد کی ہیں کہ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ شکاری جانور خود کبھی کسی شکار کے پیچھے نہ جائے, بلکہ اسی وقت جائے جبکہ اس کو اشارہ دیا جائے. اگر وہ خود سے جا رہا ہے تو پھر اس کا شکار کیا وہ حرام ہوگا, اس لیے کہ وہ اپنے لیے جا رہا ہے, وہ آپ کے لیے نہیں جا رہا. اور اگر آپ اس کو اشارہ کریں شکار پر کہ جاؤ اس کو پکڑو, اور اگر آپ اس کو واپس بلائیں تو ڈوب جائے گا. یعنی اتنا تربیت یافتہ اور اتنا سدھا دیا اس کو کہ وہ آپ کے اشارے پر جائے, آپ کے اشارے پر رک جائے. اگر اتنی تربیت ہو چکی ہے تو پھر اس کا شکار وہ حلال ہے, پھر جب اس کو چھوڑا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے. اس کے بعد جب وہ شکار کو پکڑ لے تو خود نہ کھائے بلکہ اسے آپ کے لیے پکڑے رکھے, تو تب یہ حلال ہے. اگر اس نے خود کھانا شروع کر دیا تو اب وہ آپ کے لیے حلال نہیں, وہ حرام ہے. سوائے اس کے کہ آپ خود جا کر اس جانور کو ذبح کر لیں, ورنہ یہ ہے کہ اگر اس نے کچھ کھا لیا اور وہ جانور مر گیا اب اس کو آپ نہیں کھا سکتے. اسی طریقے پر وہ جانور جب وہ آپ کے لیے پکڑے, وہ اتنا بے اختلاف ہے کہ اس کے پکڑنے سے اگر جانور مر جائے تو حلال ہے کہ حرام ہے. بعض فقہاء کے نزدیک اگر وہ پکڑ لے اور خود نہ کھائے تو چاہے مر بھی جائے تب بھی حلال ہے, لیکن فقہ حنفی کے مطابق تب حلال ہے جبکہ وہ شکاری جانور اس شکار کو زخمی کر دے اور اس کا کچھ خون بہ جائے تو پھر حلال ہے. اگر خون نہ بہے تو فقہ حنفی کے مطابق حلال نہیں ہے, باقی دیگر فقہوں کے مطابق وہ حلال ہے. تفصیلات آپ کو مل جائیں گی تفسیر مظہری میں, تفسیر معرف القرآن میں, کہ اس حوالے سے کیا احکامات. اسی طریقے پر اگر تیر چلایا جائے کسی شکار پر اور اللہ کا نام لے کے اگر چلایا جائے تو تب بھی وہ جانور جو مرے گا اس سے وہ حلال ہے. جیسے آج کے زمانے میں کوئی فائر کیا جائے شکار پر اور اللہ کا نام لے کے فائر کیا جائے تو وہ جانور بھی حلال ہو جائے گا. الیوم احل لکم الطیبات, دوبارہ فرمایا آج کے دن تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے پاکیزہ چیزوں کو. بتام الذین اوتوا الکتاب احل لکم, اور وہ کھانے جو اہل کتاب کے لیے حلال تھے وہ تمہارے لیے بھی حلال کر دیے گئے. وطعامکم حل لہم, اور تمہارا کھانا ان کے لیے بھی حلال کر دیا گیا. خاص طور پر یہود, وہ اس وقت بھی حلال و حرام کی بہت تمیز کرتے ہیں, لہذا اگر یہ معلوم ہو کہ یہ کھانا یہود کا ہے تو پھر اس کو بلا تکلف کھایا جا سکتا ہے. عیسائیوں کے ہاں گڑبڑ ہو چکی ہے, ان کے ہاں چونکہ شریعت قول نے آ کے ساکت کر دی تو ان کے ہاں جھٹکے اور گوشت بھی چلتا ہے, وہ خنزیر بھی کھاتے ہیں, تو وہاں معاملہ مشکوک ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے یہود وہ پھر بھی کھانے کے حوالے سے حلال و حرام کا خاص اہتمام کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جو کھانے اہل کتاب کے لیے حلال تھے وہ تمہارے لیے بھی حلال ہیں اور تمہارے کھانے ان کے لیے حلال ہیں. کھانے کے بعد دوسری چیز فرمایا والمحصنات من المؤمنات, اور تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں وہ مومن خواتین میں سے پاکیزہ کردار والی عورتیں. ایسی خواتین کے جن کا کردار وہ مسلم ہے, پاکیزہ ہے, تمہارے علم میں ہے, وہ کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہے, تو ایسی خواتین مومنات میں سے تمہارے لیے حلال ہے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, اور وہ پاکیزہ کردار والی خواتین جو ان لوگوں کی ہوں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے, یعنی یہ خاتون یہودی ہے یا عیسائی ہے, یہ معلوم ہے کہ یہ کوئی فاحشہ عورت نہیں ہے، یہ پاکیزہ کردار کی حامل ہے، تو پھر اس کے ساتھ نکاح وہ جائز اللہ نے قرار دیا ہے. اذا آتیتموہن اجورہن، اس حد پر کہ جب تم ان کو ان کے مہر دے دو، محسنین انہیں قید نکاح میں لانے والے ہو، غیر مسافہین صرف کو لذت دینے والے نہ ہو، ولا متخذی اقدار اور نہ صرف کو چھپی آشنائی کو دوستی کرنے والے ہو. البتہ آگے احتیاط کے حوالے سے خبردار کر دیا گیا، ومن یکفر بالایمان، جس کسی نے ایمان کے بعد کفر کیا، فقد حبط عملہ، تو اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اس کے نیکیاں برباد ہو جائیں گی، کوئی اجر نہیں ملے گا، وہو فی الاخرت من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. یعنی اگر خدا نہ خواستہ تم نے کسی غیر مسلم یہودی یا عیسائی خاتون سے شادی کی اور بعد میں تم اس کے رنگ رنگ گئے اور اپنے ایمان سے ہاتھ کو بیٹھے، تو پھر تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. یا بدقسمتی سے تمہاری اولاد اپنے ماں کے مذہب پر چلی گئی، بیٹا آپ کا ہے لیکن ماں کے مذہب کی وجہ سے عیسائی ہو گیا یا یہودی ہو گیا، جیسے کہ آج کل یورپ اور امریکہ میں ہو رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ تم نے گویا اپنے ایمان کو کفر کے ساتھ بدل لیا. ومن یکفر بالایمان، جس نے ایمان کے بعد کفر کیا. اس لیے احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ شادی نہ کی جائے، اس لیے کہ جس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اجازت دی تھی اس زمانے میں اسلام غالب تھا، یہودی یا عیسائی مغلوب تھے. اگر ایک کوئی یہودی خاتون یا کوئی عیسائی خاتون مسلمان کے گھر پر آتی تھی تو وہ مروب ہو کر اکثر و بیشتر اسلام قبول کر لیتی تھی، اور ورنہ اس کا امکان تھا ہی نہیں کہ مرد اس کا مذہب اختیار کرے گا اور اولاد اپنی ماں کے مذہب پر جائے گی. لیکن آج معاملہ برعکس ہے، آج وہ غالب ہے، آج ہم ان سے مروب ہیں، تو آج تو معاملہ بالکل برعکس ہو رہا ہے. آج تو جو بھی شادی کرتا ہے کسی عیسائی یا یہودی عورت سے تو اسی کا رنگ میں رنگا جاتا ہے، اور اولاد کا تو پھر مستقبل کا بہت ہی خطرہ ہے. تو خبردار کر دیا، احتیاط اسی میں ہے کہ اس وقت اس اجازت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. ومن یکفر بالایمان، جس کسی نے بھی ایمان کے بعد کفر کیا، فقد حبط عملہ، اس کا عمل برباد ہو جائے گا، وہو فی الاخرت من الخاسرین، اور وہ آخرت میں ہوگا خسارہ پانے والوں میں سے. ابھی تک جو ہمیں احکامات کی اللہ تعالی نے دیے ہیں ان کا تعلق ہمارے حیوانی وجود سے تھا، یعنی ہمارا کھانا پینا یا نکاح کی اجازت. اب اس کے بعد اگلا حکم آ رہا ہے جس کا تعلق روحانیت سے ہے، اس سے پہلے بہیمیت سے متعلق احکامات سے، اب روحانیت سے متعلق حکم آ رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اب یہ وضو کے جو چار فرائض ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں، فاغسلوا وجوہکم، بس دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کوہنیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، اور اپنے سروں پر مسا کر لیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں دھو لیا کرو ٹخنوں تک. اگر یہاں پر الفاظ ہوتے وَأَرْجُلَكُمْ، لام پر زیر ہوتی، تو پھر ترجمہ ہوتا کہ مسا کر لیا کرو اپنے پاؤں پر، اہل تشیع یا لام پر زیر پڑتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں جو وضو کے فرائض ہیں اس میں پاؤں کے اوپر بھی مسح ہے، لیکن ہمارے ہاں جو قرات ہے اس میں لام پر زبر ہے. تو اب یہ فاغسلوا کا مفعول ہے، یہ ومسحوا کا مفعول نہیں ہے. اگر یہ ومسحوا کا مفعول ہوتا تو جیسا ہے ومسحوا برؤوسکم ایسے ہوتا ارجلکم، لیکن یہ فاغسلوا کا مفعول ہے تو جیسے ہے فاغسلوا وجوہکم، ہاں پر زبر ہے، اسی طرح سے ارجلکم. تو یہ بہرحال ایک ترجمے کے اعتبار سے یہاں پر ہمیں خاص احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہ ہے وضو کے چار فرائض کہ جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا. چہرے کا غسل ہے، چہرے پر صرف پانی ملنا نہیں بلکہ چہرے پر پانی بہانا ہے. ہاتھوں کا غسل ہے، ہاتھوں پر پانی بہانا ہے کونیوں تک. اسی طریقے پر سر کا مسا ہے، ہاتھ گیلا کر کے سر پر ہاتھ ملنا ہے، اور اس کے بعد پھر پاؤں ان کو بھی دھونا ہے، ان پر بھی پانی بہانا ہے ٹخنوں تک. یہ وضو کے فرائض تو اللہ کے رسول نے بالکل مکی دور کے ابتدا میں صحابہ اکرام کو سکھا دیے تھے، صرف وضو کے فرائض ہی نہیں بلکہ وضو کا پورا طریقہ. لیکن قرآن مجید میں ان کا ذکر آ رہا ہے مدنی دور میں، اور وہ بھی 6 ہجری میں، یعنی ہجرت کے بھی 6 سال بعد. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول پر وہی قرآن کے علاوہ بھی نازل ہوتے تھے. اللہ نے وحی خفی کے ذریعے سے اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پورا طریقہ سکھا دیا تھا. وہ یہ جلی میں قرآن میں یہ سمجھے کہ یہ آ رہا ہے 19 سال بعد، 13 سال مکے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد 6 سال مدینے کے، مدنی دور کے 6ویں سال میں حکم آ رہا ہے. تو یہ قرآن مجید یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے تو یہ سراسر گمراہی ہے. اللہ کے رسول پر قرآن کے علاوہ بھی وحی اترتی تھی اور آپ اس کے ذریعے سے بھی صحابہ اکرام کو احکامات کی تلقین فرماتے تھے. وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَتَطَهَّرُوا، فرمایا کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر خوب اچھی طرح سے پاکیزگی حاصل کرو. اب وضو سے بات نہیں بنے گی، اب تو پھر تمہیں غسل کرنا پڑے گا. غسل کے فرائض 3 ہیں اور وہ فرائض یہ ہیں کہ کلی ایسے کی جائے کہ یہ حلق کی جو ہڈی ہے یہ بھی گیلی ہو جائے. بہتر ہے اگر روزہ نہ ہو تو آدمی تھوڑا سا پانی اس نیت سے پیے، منہ میں پانی کو اچھی طرح گردی دی تاکہ منہ کا پورا اندرونی حصہ بھی تر ہو جائے اور حلق کی ہڈی بھی تر ہو جائے. ناک میں ایسے پانی چڑھائے کہ ناک کی نرم ہڈی تر ہو جائے، تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ سک کرنا پڑے گا پانی تاکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے. اور اس کے بعد پھر پورے جسم پر پانی ایک مرتبہ ایسے بہانا کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی بال برابر بھی خشک نہ رہے. یہ وضو، یہ غسل کے 3 فرائض ہیں. باقی پورا وضو کا، غسل کا مضمون طریقہ یہ آپ کو علماء اکرام سے سیکھنا پڑے گا یا کتابوں کے اندر آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو فرمایا کہ اگر تم حالت سے جنابت میں ہو تو پھر اچھی طرح سے طہارت حاصل کرو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار اور بیماری میں ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ پانی کا استعمال، مضر صحت پانی استعمال نہیں کر سکتے، او علا سفر، یا انسان بیڈ پر لیٹا ہوا ہے ممکن نہیں کہ وہ جائے اور جا کر وضو کر سکے، بعض اوقات یہ کیفیت بھی ہوتی ہے، زیادہ تر تیمم کی اجازت ہے، او علا سفر، اور یا تم سفر پر ہو، او جا احد منکم من الغائط، یا یہ ہے کہ تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے فارغ ہو کر آیا ہے، او لا مستم النساء، یا تم بیویوں کے پاس گئے ہو، فلم تجدوا ماء، پھر اگر تم اس ایسی صورت میں پانی نہ پاؤ، دوران سفر پانی دستیاب نہیں ہے، اور یا یہ ہے کہ تم پر وضو یا غسل فرض ہو گیا لیکن تمہارے پاس پانی نہیں ہے، یا پانی اتنا کم ہے کہ وہ صرف پینے ہی کے لیے کافی ہے، اگر وضو کر لیا تو پینے کے حوالے سے مسئلہ ہو جائے گا. تو فرمایا فتیمم سیدن طیبہ، تو پھر تیمم کر لو پاک مٹی سے. تیمم کے پھر صرف 2 ارکان ہیں، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اس پاک مٹی سے مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. راس پگا کے نزدیک نیت، سر کا مسا، ہاتھوں کا مسا، یہ تیمم کے 3 ارکان ہیں. بعض کے نزدیک صرف ہاتھوں کا مسا اور چہرے کا مسا. نیت کو کہتے ہیں یہ تو ہے ہی، تبھی تو انسان نے کیا ہے، بہرحال یہ فکر اختلاف ہے. فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی رکھے، اس لیے اللہ نے سہولت دی ہے. پانی نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مٹی تو ہر جگہ دستیاب ہے، لہٰذا مٹی سے تیمم کر کے پاک ہو جاؤ اور نمازیں پڑھنا شروع کر دو. ولکن یرید لیطہرکم، اور لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، پاکیزہ کر دے. ولیتم نعمتہ علیکم، اور وہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت کو پورا فرما دے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللہ علیکم، یاد کرو جو اللہ کی نعمت تم پر ہوئی. نعمت سے مراد ہے شریعت، شریعت پر اگر عمل ہو تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ دنیا جنت نظیر ہو جائے گی. کوئی کسی کی جان، کسی کے مال، کسی کی آبرو کو نقصان نہیں پہنچائے گا. شریعت کے احکامات کا مقصد یہ ہے، شریعت کے احکامات ہیں مبنی پر عدل. تو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، یہ جو شریعت کے احکامات آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. وہ مساقہ اللہ جی واسطم رہی، اور یاد رکھو اس عہد کو کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں باندھ لیا ہے، جکڑ لیا ہے. وہ عہد کیا ہے؟ جیسے آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ کافر تھے، اب آپ ہو گئے مومن، اور یہ کلمہ پڑھ کر اللہ کو کے معبود ہونے کا اعلان کر کے گویا اب آپ نے اللہ کے سامنے سر اطاعت ہم کر دیا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے ساتھ فروخت کر دیا. تو اس عہد کا ذکر آتا ہے سورۃ توبہ کی آیت 111 میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. تو یہ ایک مثال ہے، ایک معاہدہ ہے جو ہمارا کس سے ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوا ہے. تو فرمایا کہ یاد کرو شریعت کی نعمت کو جو تم پر ہوئی اور اس عہد کو کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے. اس کو تم سمینا واقعانا, جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہی اسلام کا ڈسپلن ہے. درمیان میں یہ نہیں کہ ہم سنیں گے, سوچیں گے, غور و فکر کریں گے, سمجھ میں آئے گی تو پھر عمل کریں گے, نہیں. بلکہ یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دے, اپنی عقل کا عاجز ہونا تسلیم کر دے, جو اللہ کا حکم ہوگا ہم مانیں گے. یہ سموتاد کا ڈسپلن ہمیں ہمارا دین کہتا ہے کہ ہر ادارے میں ہوگا. گھر میں بھی بڑے والد صاحب ہیں, سربراہ خاندان وہ ہیں, لہٰذا انہیں مشورہ دیا جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ کوئی بھی حکم دیں وہ ہماری رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو سمے نہ بات وانا ہم سنیں گے, اطاعت کریں گے. اگر یہ نہیں ہوگا گھر میں فساد کھڑا ہو جائے گا. آپ کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو اس ادارے میں اسلام کا ڈسپلن یہی ہے کہ جو بھی ادارے کا ہیڈ ہے اگر اس کا حکم خلاف شریعت نہیں ہے تو چاہے آپ کی رائے کے آپ کی مرضی کے برعکس کیوں نہ ہو, لیکن ہم نے وہاں پر سمو تاب کا ڈسپلن فالو کرنا ہے. تبھی وہ ادارے منظم ہوتے ہیں, تبھی صحیح طریقے پر چل رہے ہوتے ہیں. ہر آدمی خود لیڈر بنا ہوا ہو اور اپنی چلا رہا ہو اور اپنے آپ کو زیادہ وہ کوئی فن کام سمجھتا ہو تو پھر وہیں سے تباہی اور وہیں سے انتشار وہ شروع ہوتا ہے. اسی طریقے پر دینی جماعتوں کا بھی اصل نظم یہی ہے سمو تاب. یہ جو ہمارے دینی جماعتوں میں بدقسمتی سے جمہوریت آ گئی ہے, یہ ساری کی ساری مغرب کی درامد شدہ ہے. الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے سندے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ورنہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی اجتماعیت قائم ہوئی ہے اسلام کا اصول سمو تاب تھا. خلافت راشدہ قائم ہوئی تو سمو تاب کے بدل پر ہر خلیفہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی, ہم آپ کا حکم سنیں گے اطاعت کریں گے. خلافت تبدیل ہوئی ملوکیت میں تو جو تحریک ملوکیت کے خلاف ہوتی, چاہے وہ حضرت حسین اٹھے ہوں رضی اللہ تعالیٰ ہوں, چاہے نصر زکیہ اٹھے ہوں رحمت اللہ علیہ, کوئی بھی اٹھے ہیں, تو انہوں نے سمو تاب کی بنیاد پر جماعت قائم کی. یہاں تک کہ پچھلی صدی میں, بلکہ اب تو اس سے بھی زیادہ پچھلی صدی کہیں گے آپ, اس میں تحریک شہیدین اٹھی تھی تو سمو تاب کی بنیاد پر, بیعت کی بنیاد پر. پھر پچھلی صدی میں اخوان المسلمون قائم ہوئی تو بیعت کی بنیاد پر. مولانا آزاد نے حزب اللہ قائم کی تھی تو بیعت کی بنیاد پر. بیعت سمو تاب, تو یہ ہمارے دین کا ڈسپلن ہے سمو تاب. جمہوریت اور یہ کہ جو ہے وہ اکثریت کی رائے پر امیر جو ہے وہ پابند ہوگا فیصلہ کرنے کا, یہ ساری کی ساری باتیں مغرب سے آئی ہیں. نہیں, آپ مشورہ دیجئے, اس کے بعد پھر امیر کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ وہ مشورے لینے کے بعد دیکھے کہ بندوں میں سے زیادہ تجربہ کس کا ہے, زیادہ علم کس کا ہے, زیادہ فہم کس کا ہے, کس کی کیا رائے ہے. بجائے بندوں کو گننے کے وہ بندوں کو تولے گا اور جو فیصلہ دے گا اگر اس کا فیصلہ شریعت کے دائرے میں ہے تو ماننا ہے. تو فرمایا اس کل تم سمینا واقعانا, جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واتقوا اللہ, اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا جو کچھ کے سینوں میں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. شہداء بالقسط, عدل کے علم بردار بن کر. شریعت کا مقصد ہی میں نے عرض کیا کہ عدل ہے. شریعت کا مقصد ہی ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے, کسی کے جان, کسی کے مال, کسی کے آبرو کے ساتھ نہ کھیلے. تو اب تمہارا ذمہ داری ہے کہ تم اس شریعت کے نفاذ کے لیے کھڑے ہو جاؤ تاکہ دنیا میں عدلانہ شریعت نافذ ہو اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے حقوق ملے, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. جس معاشرے میں ظلم و ستم ہو اس معاشرے میں تم اپنے آپ کو بے چین محسوس کرو, تمہارا خون کھولے کہ کیوں کچھ لوگ بےچارے مزدور ہیں اور کچھ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں. جیسے ہمارا معاشرہ ہے, آپ اندازہ کیجئے کہ ایک عام آدمی اس کے لیے گزر اوقات مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے, لیکن جو بیٹھے ہوئے اسمبلیوں کے اندر ان کی تنخواہوں میں 100% سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے اور وہ وہاں پر عیش کر رہے ہیں, اور ان کی برات آپ دیکھیں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو صرف قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اپوزیشن ہے, فرینڈلی اپوزیشن ہے, یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, ورنہ اندر سب ملے ہوئے ہیں. اور جو ہے وہ صرف قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر بیشتر بیانات بازی, اس سے زیادہ کوئی آگے بات نہیں ہے. تحریک کی باتیں ہو, یہ ساری باتیں سب دھوکہ دینے کے لیے. تحریک چلانے میں یہ لوگ سیریس تھے 77 میں, تو انہوں نے صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی کے انتخاب کے بعد صوبائی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تھا, اس وقت سیریس سے تحریک چلانے میں. لیکن اس وقت قطر کوئی سیریس نہیں ہے, مراحت ان کو مل رہی ہیں, عیش کر رہے ہیں. لہٰذا ایک انتخاب میں جان بھی ہوئی تو دوسرے انتخاب میں بھی حصہ لیا, تیسرے میں بھی حصہ لیا, اور قوم کو بےقوف بنایا جا رہا ہے کہ ہم کو تحریک چلانے والے ہیں. تو یہ سب کے اوپر ملے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو مراد ایسے مل رہی ہیں کہ یہ عیش کر رہے ہیں، ایک طبقہ عیاشی کر رہا ہے اور دوسرا طبقہ ہے جہاں خودکشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اس نظام کے اندر شدید ہم رہیں، ایک غصے کی حالت میں انڈر پروٹیسٹ رہیں، نفرت ہو اس نظام سے، اس نظام کو بدلنے کے لیے اس کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہو. تو فرمایا کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، شہداء عدل کے، عدل کے قائم کر، عدل کے گواہ بن کر. ولا یجرمن ولا یجرمنکم شنعان قوم، اور کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے. اللہ علی اللہ قادر کہ تم عدل نہ کرو. انسان عدل سے ہٹتا ہے دو وجوہات سے، یا تو ہٹتا ہے کہ اگر عدل کروں گا تو میرے کسی عزیز کو نقصان پہنچے گا، اور یا عدل سے اس لیے ہٹتا ہے عدل کروں گا تو میرے دشمن کو فائدہ پہنچے گا. تو پہلی بات کا ذکر قلم نے پڑھا سورہ نساء کی آیت 135 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ عدل قلمدار بن کر اللہ کے لیے گواہ ہوتے ہوئے، خواہ وہ عدل تمہارے اپنے خلاف جائے، تمہارے والدین کے خلاف جائے، تمہارے قلمداروں کے خلاف جائے. یہاں پر دوسری بات بیان ہو رہی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. عدل ہر صورت میں کرو، خواہ اپنوں کو نقصان ہو اور خواہ غیروں کو فائدہ ہو، اس کی پرواہ نہ ہو، عدل کرو. فرمایا تمہیں کسی قوم کے دشمن اس پر آمادہ نہ کرے تو تم عدل نہ کرو. اے دلو عدل کرو، وہ اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور شاندار بدلہ بھی ہے. والذین کفروا، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا. وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اب یہ اشارہ ہے خاص واقعے کی طرف. صلح حدیبیہ میں قریش کے لیے ایک عجیب مشکل صورتحال پیدا ہو گئی تھی. مسلمان آئے تھے احرام باندھے ہوئے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، صرف تلواریں تھیں جو کہ نیام میں تھی. اب اگر وہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو یہ ان کی انا کے خلاف ہے کہ یہ ہمارے باغی بقول ان کے، ہمارے ہاتھ سے بھاگنے والے، اور یہ ہمارے جیتے جی آ کے عمرہ کر دیا خانہ کعبہ میں، تو ان کی جھوٹی انا کو اسے ٹھیس پہنچ رہی تھی. اور اگر روکتے ہیں تو پورے عرب میں بدنامی ہوتی ہے کہ یہ کیسے کعبے کے متولی ہیں کہ وہ لوگ آئے تھے، کوئی لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، انہیں عمرہ نہیں کرنے دے رہے. تو عجیب پریشانی کے عالم میں سے قریش بالآخر فیصلہ یہ کیا کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اب تدبیر یہ کی کہ مسلمانوں کو چھیڑو، مشتعل کرو تاکہ ان کی طرف سے کوئی اقدام ہو جائے اور پھر ہم ان کے خلاف کاروائی کریں، اچھا موقع کاروائی کرنے کا. لیکن اللہ کے رسول نے ڈسپلن سکھایا تھا صحابہ اکرام کو، سم و تعاد کا، اس ڈسپلن کا بہترین جو ہے وہ مظاہرہ ہوا اس موقع پر. کفار نے گالیاں بھی دی، مشتعل بھی کیا، قریب قریب آ کر گھوڑے بھی دوڑائے، لیکن یہ کہ صحابہ اکرام قطن مشتعل نہیں ہوئے. اور جو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ تم نے قطن کوئی جوابی کاروائی نہیں کرنی، وہ کاروائی نہیں کی. اس کی وجہ سے اپنے قریش کو جواز نہیں ملا کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام کر سکے. اب یہ جو اللہ کے توفیق سے ہی صحابہ اکرام کو یہ صبر کی ساری کی ساری صلاحیت ملی تھی، اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی. اس ہمت قوم، جبکہ قوم نے ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، انہیں تمہیں کوئی اقدام تمہارے خلاف نہیں کرنے دیا. واتقوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے، بھروسہ کرے. اب اس کے بعد یہ جو یہود کی پہلو تہی تھی شریعت کے احکامات سے، شریعت کے نفاذ کے جد و جہد سے، اب وہ مضمون شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے بھی مِيثَاق لیا تھا، جیسا مِيثَاقِ شریعت ہے مسلمانوں آج تم سے لیا گیا ہے، ایسا ہی مِيثَاق ہم نے اس سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 نقیب اٹھائے تھے. 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے سردار کو نقیب کہا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بیعت عقبہ ثانیہ لی ہے سن 13 نبوی میں مکے میں، تو 72 افراد جو مدینے سے آئے تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے، تو آپ نے ان میں بھی 12 نقیب مقرر کیے تھے، یعنی 6 ساتھیوں کا ایک گروپ بنایا تھا اور ان کا جو امیر تھا اس کی اصطلاح نقیب کی تھی. تو یہ نقیب کی اصطلاح نگران کے لیے ذمہ دار کی تو بڑی قدیم اصطلاح ہے. الحمدللہ کے تنظیم اسلامی میں بھی ہمارا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں اسرا، یعنی خاندان، اس کا جو بھی سربراہ ہوتا ہے اس کے لیے نقیب کی اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصطلاح قرآن اور حدیث کی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے تھے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری نصرت میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، میری عنایات تمہارے ساتھ ہوں گی. کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے قائم کی نماز، وآتیتم الزکاۃ، اور اگر تم نے دی زکات، وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لائے میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور اگر تم نے میرے رسولوں کا ساتھ دیا ان کی مدد کی، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو دیا بہترین قرض. یہ لفظ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ہر ایسا انفاق جس کا مقصد اللہ کے دین کی تبلیغ یا اللہ کے دین کا غلبہ ہو، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر قرض ہے، تو اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو دیا قرض، یعنی اچھا قرض، یعنی تم نے شریعت کے نکاح کے لیے، جہاد کے لیے اگر تم نے مال خرچ کیا، تو کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور تم سے تمہاری خطائیں دور کر دوں گا. تم اگر یہی کام کرو گے، یہ تم مجھ سے عہد کرو، تم مجھ سے کیا عہد پورا کرو، میں تم سے کیا عہد پورا کروں گا. اوفو بعہدی اوفو بعہدکم، تو اب کیا ہے؟ فرمایا میرا تم سے عہد کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں لازماً تم سے تمہاری خطاؤں کو دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اور جس کسی نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو پھر وہ بھٹک گیا سیدھے رستے سے. یہاں کفر سے مراد ہوگا ناشکری، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے احسانات کا وعدہ کیا کہ اگر تم یہی کرو گے میں تمہاری خطائیں معاف کر کے تمہیں جنت دے دوں گا، اور جس نے اس کے بعد ناقدری کی، ناشکری کی اور اس پیشکش سے فائدہ نہ اٹھایا، تو گویا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا، اس نے کھو دیا سیدھا رستہ. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ بنی اسرائیل نے شریعت کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم بنی اسرائیل کی روش پر چلے اور ہم بھی شریعت سے پہلو صحیح کریں. فبما نفسہم میثاقہم، تو بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، ان کو اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا. جیسے آج ہم اللہ کی رحمتوں سے محروم ہیں اور جگہ جگہ غیروں سے مار کھا رہے ہیں، کیوں؟ ہم نے بھی شریعت کے احکامات کو پاؤں تلے روندا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ان پر لعنت کی. وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، اور ہم نے ان کے دلوں کو کر دیا سخت. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ باتوں کو ان کے اصل محل و مقام سے ہٹا دیتے ہیں. یہ مضمون کل آ چکا ہے سورہ نساء میں. سمعنا واطعنا کے بجائے اطعنا، اور بسما کے ساتھ غیر مسمعین، اور رائنا کو کہہ دیا رائنا. تو فرمایا کہ وہ باتوں کو ان کے اصل محل مقام سے بدلتے ہیں. ونسوا حظا مما ذکروا به، اور وہ فائدہ اٹھانا بول گیا اس نصیحت سے جو انہیں کی گئی تھی. ولا تزالوا تطالعوا علی خائنۃ منہم، اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کا تجربہ کرتے رہیں گے، ہمیشہ آپ کو ان کی طرف سے خیانت کی خبریں ملتی رہیں گی. 3 قبیلوں سے میثاق مدینہ کیا تھا، بنو قینقہ، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور یک کے بعد دیگر تینوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. کیمپ ڈیوڈ میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ غزہ کا علاقہ بھی خالی کریں گے، مغربی کنارہ بھی، وعدہ پورا نہیں کیا. اوسلو میں یاسر عرفات کے ساتھ کیا کیا معاہدے کیے تھے، سب سے پھر گئے. اور یاسر عرفات کو پھر جو انہوں نے رملہ میں قید کیا رکھا ہے بیچارے کو، جو کہا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے مسلح جد و جہد مت کرو، مذاکرات کی میز پر آؤ. تو جو بیچارہ مذاکرات کی میز پر آیا تو اسی کا دولت بنائی انہوں نے، قیدیوں کی طرح رہا ہے وہ رملہ کے اندر. وہیں پھر جو ہے وہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے اس کو زہر دیا گیا، وہ مر گیا. تو یہ اصل میں ان کا ہمیشہ سے ان کا وعدے کے حوالے سے طرز عمل یہود کا یہی رہا ہے. اے نبی آپ برابر ان کی طرف سے خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے. الا قلیلا منہم سوائے ان میں سے چند کے. فاعف عنہم اے نبی آپ فی الحال ان سے درگزر کیجئے, واصفح ان سے چشم پوشی کیجئے. ابھی وقت آئے گا کہ ان کے خلاف فیصلہ کن اقدام ہوگا, اور پھر کچھ ہی دنوں بعد خیبر پر حملہ کر کے اور جزیر نما عرب میں یہود کے اوپر ایک کاری ضرب لگا دی گئی, خیبر فتح ہو گیا. فرمایا صاف ورد ہوں اے نبی آپ ان سے درگزر کیجئے, وصفہ اور آپ ان سے دیکھی اندیکھی کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. یہ تو معاملہ تھا یہود کا, اب بنی اسرائیل میں نصارہ بھی شامل ہے, ان کا معاملہ کیا ہے؟ ومن الذین قالوا اننا نصارا, اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارا ہیں عیسائی ہیں, اخذنا میثاقہم, ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا, عہد شریعت ان سے بھی لیا تھا. فنسوا حظاً مما ذکروا بہ, تو وہ بھی فائدہ اٹھانا بھول گئے اس نصیحت سے جو انہیں کی گئی تھی. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء, تو پھر ہم نے ان کے درمیان ڈال دی دشمنی اور بغض, الى یوم القیامہ, قیامت تک کبھی. عیسائیوں کے درمیان شدید خون ریزی ہوئی ہے, کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ جو ان کے فرقے ہیں, اور اس سے پہلے بلکہ جو ہے وہ اب تو اس وقت یہ دونوں مایا ہیں, ورنہ پہلے کستوریا ایک ان کا فرقہ تھا جو کہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. دوسرا فرقہ یعقوبیا تھا, وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ عیسیٰ ہی خدا ہے معاذ اللہ. اور تیسرا ان کا ملکیہ ایک جو ہے وہ فرقہ تھا جو کہتا تھا کہ خدا تین ہیں, حضرت مریم بھی ہیں, حضرت عیسیٰ بھی ہیں اور اللہ بھی ہے, جو کہ اس وقت عقیدہ ان کے کیتھولک فرقے کا ہے. ان کے اندر آپس میں بڑی شدید لڑائیاں رہی ہیں, جتنی خون ریزی آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کی ہے ایسی خون ریزی مسلمانوں میں نہیں ہوئی. ہمارے یہاں شیعہ دشمنی ہے لیکن کبھی عوامی سطح پر کوئی ایسی خون ریزی جھڑپیں نہیں ہوئی. یہ تو کچھ جو ہے وہ ہوتے ہیں ذرا انتہا پسند جو کہ دونوں طرف سے اٹھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ورنہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمارے یہاں جب کہ شیعہ سنی اختلاف عروج پر تھا, تو اگر کبھی کسی امام بارگاہ کے اوپر حملہ ہوا ہے تو سنیوں نے جا کر خون دیا ہے, کبھی اگر سنیوں کی مسجد پہ کوئی حملہ ہوا ہے تو شیعوں نے آ کر خون دیا ہے. تو اس طرح گلی کوچوں کے اندر کوئی ایسا فساد ہمارے نہیں رہا, لیکن ان کے ہاں تو شدید آپس میں خون ریزی اور دشمنی رہی. فرمایا ہم نے ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دیا الا یوم القیامہ, قیامت تک کے لیے. آج بھی ان کے جو اپنے اپنے پرچے چھپتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف شدید قسم کے الزامات لگاتے ہیں, پروٹیسٹنٹ کیتھولک کے خلاف اور کیتھولک پروٹیسٹنٹ کے خلاف. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں جتلا دے گا جو بھی کاریگری وہ کر رہے ہیں. یا اہل کتاب و اہل کتاب قد جاءکم رسولنا, تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں. یُبَیِّنُ لَکُم کَثِیرًا مِمَّا کُنتُم تُخْفُونَ مِنَ الْکِتَابِ, وہ واضح کرتے ہیں تمہارے لیے وہ بہت ساری باتیں کہ جن کو تم نے کتاب میں سے چھپا رکھا تھا. رسول نے آ کر صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیا کہ انہوں نے کیا کر چھپایا ہے. وَیَعْفُو عَن کَثِیرٍ, اور وہ بہت ساری باتوں سے وہ رسول درگزر کر رہے ہیں. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ, تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور آ چکا ہے. یہ الفاظ آئے تھے سورہ نساء کے آخر میں بھی کہ قرآن ایک نور ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اصل حقائق کا علم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ظاہری نور, سورج کی روشنی ہے اور بلب کی روشنی ہے, ایک ہے وہ مانوی نور کے جس کے ذریعے سے انسان اشیاء کی حقیقت پر مطلع ہوتا ہے, وہ قرآن ہے. تو فرمایا تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ کی طرف سے نور, و کتاب مبین یعنی واضح کتاب. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ, اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کی رضا کا طرفدار ہوتا ہے. ہدایت اگر ملے گی تو صرف قرآن سے ملے گی. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ سے گمراہ کر کے رکھ دے گا. یہ اللہ کے رسول کے عظیم خطبہ عظمت قرآن کے موضوع پر اس میں الفاظ آتے ہیں. تو ہدایت اگر ملے گی تو صرف قرآن سے ملے گی, اور ہر ایک کو نہیں ملے گی, اسی کو ملے گی من اتبع رضوانہ, جس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا سیدھے رستے کی طرف. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ, یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ ہے ہی مسیح یعنی مریم کا بیٹا. یہ جو ان کا یعقوبیہ فرقہ تھا یہ اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی ذات میں حلول کر گیا ہے, اب عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. فرمایا کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہے ہی مسیح ابن مریم. قل فمن یملک لکم فمن یملک من اللہ شیئا, اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہے, ان ارادہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ان یہلک المسیح ابن مریم کہ وہ ہلاک کر دیتا مسیح ابن مریم کو, وہ امہ اور ان کی والدہ کو بھی, وہ من فی الارض جمیعا اور ان سب کے سب کو بھی جو زمین میں بستے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ اگر انہیں ہلاک کرتا کوئی تھا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے آ کر اور رکاوٹ بن سکتا. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا تھا, وہ اللہ کی مخلوق تھے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وقالت الیہود والنصارى, اور کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے, نحن ابناء اللہ واحباؤه, کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے بہت محبوب ہیں. یہ اصل میں دھوکہ لگ گیا کہ اللہ نے ہمارے اندر اتنے نبی بھیجے ہیں, ایک ایک وقت میں کئی نبی, موسیٰ علیہ السلام بھی ہے اور ہارون علیہ السلام بھی ہے, داؤد علیہ السلام بھی ہے اور سلیمان علیہ السلام بھی ہے, یحییٰ بھی ہیں اور زکریا بھی ہیں علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے وہ خاص لوگ ہیں, تو ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے بڑے محبوب ہیں, اللہ کے بڑے چہیتے ہیں, لہذا اللہ ہمارے ساتھ تو امتیازی سلوک کرے گا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نوازے گا. اور اسی لیے کہا کہ ہمیں آپ دیکھ ہوگی مگر گنتی کے چند دن. اس کے جواب میں اب کہا گیا, قول ندیم سے پوچھئے, فلما یعذبکم بذنوبکم, اگر تم اللہ کے اتنے ہی چہیتے ہو, اتنے ہی لاڈلے ہو, تو اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ جیسے آج ہم میں سے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہم امت محروم ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے, اللہ کے ہم خاص نبی کی امت ہے, ہمارے ساتھ خاص معاملہ ہوگا, تو ہم بھی اپنے گربان میں جھانکیں کہ کیوں ہماری پٹائی ہو رہی ہے. آج یہودیوں سے بھی ہو رہی ہے, عیسائیوں سے بھی ہو رہی ہے, ہندوؤں سے بھی ہو رہی ہے, اور برما کے اندر بت جو ہے وہ بت پرستی کرنے والے وہ بھی جو ہے وہ یا بت مت کے پیروکار وہ بھی ہمارا استحصال کر رہے ہیں, یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو نبی ان سے پوچھے کہ کیوں تمہیں بخش نصر میں آ کر میں تم مقدس میں سے تمہیں نکالا, تمہارے 600,000 آدمی مارے, 600,000 کو قیدی بنایا, کیوں ٹائٹس رومی نے تمہیں آ کر 1,37,000 کو مارا اور تمہیں مقدس سے نکال دیا, کیوں تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر تم اتنے ہی چہیتے ہو؟ کوئی اللہ کا چہیتا نہیں, اللہ کو محبت اس سے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم بھی انسان اس کی مخلوق میں سے, جیسے اللہ نے اور انسان پیدا کیا ایسے تم بھی اسی طرح کے ایک انسان ہو, تو خاص تمہاری اہمیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخشے گا, جس کو چاہے گا عذاب دے گا. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما, اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہ آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی اور اس کی بھی جو کچھ ان آسمان اور زمین کے درمیان ہے. وإليه المصير, اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, قد جاءکم رسولنا, دیکھو تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں. اس آیت کو نوٹ کیجیے, پھر آگے ایک آیت آئے گی, آیت نمبر 69 اس سورت کی, کہ جس کے حوالے سے لوگ کتنا اٹھاتے ہیں کہ ایمان برسالت کی اہمیت نہیں ہے, اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہاں پر نوٹ کیجیے, یا اہل کتاب, اہل کتاب, قد جاءکم رسولنا, تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں. یبین لکم علی فترۃ من الرسل, کہ جو تمہارے سامنے ہماری ہدایت کو واضح کر رہے ہیں رسولوں میں ایک وقفے کے بعد, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی. یہ بڑا طویل وقفہ تھا نبیوں اور رسولوں میں, اسے کہا گیا علی فترۃ, ایک وقفے کے بعد. 600 سال تک کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا, عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنا شروع کر دو اللہ کے یہاں جا کر کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں. فقط جاءکم بشیر ونذیر, تو تمہارے پاس بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی مراد یہ کہ ان پر ایمان لاؤ اور ان کی تعلیمات پر عمل کرو. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ کے چوتھے رکوع میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو بنی اسرائیل کا شریعت کے نفاذ کے جدوجہد کے حوالے سے فرار تھا، ان کی پہلو تہی تھی، وہ بیان فرما رہا ہے. ایک واقعہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ایک معجزے کے ذریعے سے فرعون کے چنگل سے آزاد کرا کر لے آئے دریائے سینا میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بہت سارے انعامات بنی اسرائیل پر کیے جن کا ذکر اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آ چکا ہے. من و سلوہ کا نزول، بادلوں کا چھ لاکھ افراد کے اوپر مستقل سایہ کرنا، ایک ہی پتھر سے پانی کے 12 چشموں کا جاری ہونا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات دی، اور تورات دینے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ فلسطین پر، جو کہ بنی اسرائیل کے آباء اجداد کی سرزمین ہے، حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن ہے، وہاں پر ایک قوم جس کا نام تھا امالکہ، مشرک قوم، وہ قابض ہے، اور اس نے اس مقدس سرزمین کو، ارض مقدس کو شرک کا اڈہ بنا رکھا ہے. حکم ہوا کہ اس سرزمین کو ان مشرکوں کے قبضے سے آزاد کرو، اور وہاں پر تورات کی تعلیمات پر مبنی ایک عادلانہ معاشرہ قائم کر کے دکھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حوالے سے اپنی قوم کو دعوت دی. قوم نے پہلے کہا کہ پہلے جائزہ لینا چاہیے کہ وہاں پر جو قوم آباد ہے ان کی قوت کار کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ ساتھی بھیجے کہ ذرا جا کر جائزہ لے کر آئے. جب وہاں پر جائزہ لے کر آئے تو معلوم ہوا کہ وہ قوم انتہائی طاقتور ہے، جو ان کے قدکاٹ ہیں وہ غیر معمولی حد تک بہت بڑے ہیں، اور ایک خوف سا محسوس ہو گیا. لہذا اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اس قوم کے ساتھ لڑنے کی دعوت دی تو قوم ان کے قدکاٹ، ان کی طاقت، ظاہری طاقت سے اتنی مرعوب ہوئی کہ اس نے جہاد سے، قتال سے لڑنے سے صاف انکار کر دیا. وہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جبکہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی. اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، جبکہ اللہ نے تمہارے درمیان کئی نبی پیدا فرمائے. حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے جد امجد تھے، اس کے بعد یوسف علیہ السلام ان میں تھے، پھر حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ہارون ہیں، درمیان میں اور بھی انبیاء ہوں گے جن کا تذکرہ ہمارے علم میں نہیں ہے. تو فرمایا کہ جب اللہ نے تمہارے درمیان انبیاء اٹھائے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا. طویل عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر میں ایک اہم منصب دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل گویا وہاں پر ایک قسم کی حکومت کرتے رہے. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں اللہ نے وہ کچھ دیا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. کسی پر من و سلوہ نازل نہیں ہوا، کسی پر بادل مسلسل سایہ نہیں کرتے رہے، کسی کے لیے اللہ نے پانی کے 12 چشمے ایک ہی پتھر سے جاری نہیں کیے. اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم، اے میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. پہلے سے خوشخبری دے دی کہ فلسطین کی سرزمین پر تمہارا قبضہ ہوگا، تمہاری حکومت قائم ہوگی، اور فلسطین کی سرزمین کو مقدس اس لیے کہا کہ یہ کئی انبیاء کی دعوت تبلیغ کا مرکز رہی ہے، کئی انبیاء وہاں پر مدفون ہیں، اور ظاہری اعتبار سے بڑی زرخیز سرزمین ہے، یعنی وہاں پر نباتات وغیرہ بڑے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. تو فرمایا کہ داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا. ہمارے بعض دانشور آج بھی اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے بنی اسرائیل سے کہ یہ ارض مقدس تمہارے لیے لکھ دی ہے، تو پھر اگر وہاں اسرائیل کا یہودیوں کا قبضہ ہے تم ان جو ہے وہ علماء کو اور ان مولوی حضرات کو پھر اس پر کیوں اعتراض ہے؟ یہ اصل میں اللہ نے ارض مقدس لکھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اب نبی برحق آپ ہیں، آپ پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے لازم ہے، فرض ہے۔ جو آپ پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہو گیا، محروم ہو گیا۔ پھر نوٹ کیجئے کہ معراج کے شب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لے کر گیا؟ ورنہ معراج کے معنی تو ہیں عروج، تو اصل میں تو اس سفر کا مقصد تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے پاس بلایا تھا ہم کرامی کا شرف دینے کے لیے، کچھ نعمتیں توحفے طاہر دینے کے لیے، نماز کا تحفہ دیا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دیں، کچھ اللہ تعالی نے اپنے انوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے، تو آخر بیت المقدس لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسجد حرام سے آپ مسجد اقصی پہلے گئے ہیں، وہاں پر جا کر آپ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی امامت کی ہے، اور اب یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اب مسجد حرام کتنا مسجد اقصی کے متولی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے مسلمان، اب مسجد اقصی وہ ہم اس کے متولی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تین مساجد ایسی ہیں کہ جن کی زیارت کے لیے سفر باعث اجر و ثواب ہے، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب عام مساجد کے مقابلے میں 500 گنا زیادہ ہے، مسجد نبوی میں 1000 گنا زیادہ ہے، مسجد حرام میں 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ تو اب اللہ کے رسول کی آمد کے بعد اس ارض مقدس کے بھی متولی ہم ہیں، یعنی مسلمان ہیں۔ اب یہودی اس اعزاز سے محروم ہو گئے، تو ان تمام چیزوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بعض دانشور اس آیت کو آج بھی کوٹ کرتے ہیں کہ اگر وہاں پر یہودیوں کا قبضہ ہے تو اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین لکھ دی ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ نے خوشخبری دی تھی، یہ خوشخبری بعد میں پوری ہوئی اور بنی اسرائیل کا قبضہ ارض مقدس پر ہوا، اور وہاں پر ان کی خلافت 2 مرتبہ قائم ہوئی، ایک مرتبہ حضرت طالوت کی قیادت میں اور دوسری مرتبہ مقابی سلطنت ان کی قائم ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس سرزمین میں جو کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھنا اپنے پیٹھوں پر، یعنی اپنے پیٹھوں پر پھر نہ جانا۔ مراد یہ ہے کہ اب تم اس حکم سے جو اللہ تمہیں دے رہا ہے اس سرزمین میں داخل ہونے کا اور اس سرزمین کے حوالے سے جہاد کرنے کا، اس سے تم اپنے پیٹھوں کے بل پھر نہ جانا، یعنی منہ نہ موڑ لینا۔ فتن قلبو خاسرین، ورنہ تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے۔ قالو، تو قوم نے یہ جواب دیا، یا موسیٰ انا فیہا قومن جبارین، اے موسیٰ بے شک اس ارض مقدس میں بڑی طاقتور قوم آباد ہے، ہم وہاں پر دیکھ کر آئے ہیں، ان کے جو قد خاص ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بہت بڑے ہیں، بڑے طاقتور ہیں ان کے اجسام، ہمیں ان سے خوف لگتا ہے۔ تو انا فیہا قومن جبارین و انا لن ندخلہا، اور ہم ہرگز اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ زبردست لوگ وہاں پر آباد ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ حتی یخرجوا منہا، جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، یعنی پہلے کسی طرح ان کو وہاں سے نکالو۔ آپ کے پاس عصا ہے، اس عصا نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اس عصا نے دریا پر ایک بچ کا وار ہوا تو دریا کے 2 حصے ہو گئے تھے، ہم بچ کے نکل آئے تھے، فرعون غرق ہو گیا تھا۔ اس عصا کے ذریعے سے آپ نے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے تھے ایک ہی پتھر میں سے، تو یہ عصا آپ کا دوبارہ کام نہیں آئے گا۔ تو آپ اس عصا کا استعمال کیجیے، اس قوم کو وہاں سے نکالیے، اس کے بعد پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ بڑا سادہ سا فارمولہ تھا قوم کا۔ تو فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس بستی میں، حتی یخرجوا منہا، جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ فإن یخرجوا منہا، پھر اگر وہ وہاں سے نکل گئے، فإنا داخلون، تو پھر ہم اس میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون، تو کہا 2 مردوں ان لوگوں میں سے جو ڈر رہے تھے، انعم اللہ علیہما، اور جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے 2 افراد کھڑے ہو گئے، ایک تھے یوشع بن نون جو بعد میں نبی بنے علیہ السلام، اور دوسرے تھے خالد بن یوفنا، یہ 2 اللہ کے نیک بندے کھڑے ہو گئے، اور یہ وہ 2 تھے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، جو بڑے پکے مومن تھے۔ انہوں نے یہ کہا، ادخلوا علیہم الباب، کہ ایک مرتبہ دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، ان کے قد پاٹ بہت اونچے ہیں اور وہ بڑے طاقتور جسم کے مالک ہیں، لیکن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، تمہاری تعداد 6,00,000 ہے، تم اگر ان کے سامنے چوٹیاں بھی ہو تو اگر ایک دفعہ تم داخل ہو گئے تو پھر وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکیں گے، تم ان کے ساتھ چمٹ جاؤ گے، تمہیں ایک دفعہ ہمت کر کے داخل ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ ادخلوا علیہم الباب، ایک مرتبہ دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، فإذا دخلتموه، پھر جب تم ان پر داخل ہو گئے، فإنکم غالبون، تو بے شک تم غالب آ جاؤ گے۔ وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو، بھروسہ اللہ پر کرو، ان کم تم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب اس کے بعد قوم نے کورا جواب دیا، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم کبھی بھی اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ قوم اس بستی میں آباد ہے، فذهب انت وربك فقاتلا، تو اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیے، دونوں جا کے جنگ کیجیے، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم تو یہیں پر بیٹھ رہنے والے ہیں۔ یہ تھا اس قوم کا جواب۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں پھر دین غالب نہیں ہو سکا۔ دین کب غالب ہوتا ہے؟ جبکہ دین کے علم بردار، حق کے علم بردار اس دین کے لیے قربانیاں دیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام سے جب اللہ کے رسول نے اسی طرح کا ان کے سامنے معاملہ رکھا تھا، مقام صفرا پر بدر سے پہلے ان سے مشاورت کی کہ ایک طرف ایک قافلہ ہے جس کے پاس صرف 50 محافظ ہیں، دوسری طرف ایک تیر کانٹے سے لیس لشکر قریش کا آ رہا ہے، 1000 کی تعداد ہے اور ہر طرح سے مسلح ہے، تو بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس موقع پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ کہے تھے وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں کہ آپ اور آپ طرف جا کے جنگ کیجیے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ حکم دیں گے تو ہم مکہ کیا ہے، ہم یمن تک اپنے سوارے دوڑاتے ہوئے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یمن کیا ہے، ہم اس سے آگے سمندروں میں اپنی سواریاں داخل کر دیں گے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری وجہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور قربانی دی، اس کی وجہ سے دین غالب ہو گیا۔ تو دین اس وقت غالب ہوتا ہے جبکہ حق کے علم بردار وہ دین کے غلبے کے لیے قربانیاں دیں۔ اگر حق کے علم بردار بزدلی دکھا دیں، جیسے کہ آج ہم بزدل پڑے ہوئے ہیں، تو باطل دن دناتا ہے، ورنہ باطل کبھی دن دنا نہیں سکتا، باطل غالب آئے نہیں سکتا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے حق کے لیے کہ غالب حق ہی آئے گا، لیکن کیوں حق مغلوب ہو جاتا ہے اور کیوں باطل وہ دن دناتا ہے؟ اسی وقت جبکہ حق کے علم بردار وہ کونوں خدروں کے اندر بیٹھ جائے، اور یہ ہے کہ وہ قربانی دینے سے اعراض کرے، تو انہوں نے قربانی دینے سے اعراض کیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اب جذبات دیکھیے، وہ موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کے لیے فرعون سے لڑتے رہے، اللہ تعالیٰ سے بار بار ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہے، لیکن جب قوم نے جہاد سے اعراض کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے جذبات کیا تھے؟ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب، بے شک میں اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے، ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، پس اللہ تو جدائی ڈال دے ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان، اب میں اس فاسق قوم کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لہذا ہمیں دور کر دے ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ رہنا پڑا، اور اسی دوران پھر ان کا انتقال ہوا۔ اللہ نے فرمایا قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنا، اللہ نے فرمایا کہ یہ سرزمین ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے 40 سال تک کے لیے، یتی ہونا فی الارض، اور یہ 40 سال تک زمین کے اندر یعنی اس صحرا میں بھٹکتے پھریں گے، مارے کھائیں گے، در در کی ٹھوکرے کھائیں گے۔ فلا تاس علی القوم الفاسقین، پس اے موسیٰ اس فاسق قوم کے حال پہ افسوس نہ کیجیے گا۔ خود سوچئے کہ جب ایک قوم جہاد سے دین کی خدمت سے اعراض کرے تو اس قوم کے رسول کے جذبات اس قوم کے بارے میں کیا ہوتے ہیں، ہمارے بارے میں اس وقت اللہ کے رسول کے جذبات کیا ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ دین کی خدمت سے اعراض کرتے ہیں، کیا قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کی کوئی نظر عنایت ان کے لیے ہوگی؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، تاکہ ہمیں روز قیامت اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اللہ کے رسول بدعا کر رہے ہیں اس قوم کے خلاف کہ جس قوم نے جہاد سے اعراض کیا، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ جدا کر دے مجھے اور اس فاسق قوم کو۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، اور اس واقعے میں ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ اثر بیان ہو رہا ہے، اور یہ واقعے کا تعلق کیا ہے پوری سورت کے مضمون سے، کہ جیسا حسد قابیل کو حابیل کے ساتھ تھا ویسا ہی حسد بنی اسرائیل کو تھا بنی اسماعیل کے ساتھ، یعنی خود بھی شریعت پر عمل پیرا نہیں تھے بنی اسرائیل، اور جب مسلمانوں نے شریعت کے نفاذ کے حوالے سے انہیں دعوت دی تو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اسی حسد کا مظاہرہ کیا، اسی دشمنی کا مظاہرہ کیا، جیسا مظاہرہ ایک موقع پر قابیل کر چکا تھا حضرت قابیل کے ساتھ. فرمایا وَبَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان پر تلاوت کیجئے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ، یعنی ایک مقصد کے تحت. قرآن مجید میں کوئی واقعہ محض قصہ گوئی کے لیے نہیں آیا، بلکہ جو بھی واقعات بیان ہوئے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی ہدایت کا پہلو ہے. ابتدا میں جب حضرت آدم علیہ السلام اما ہوا ان کی جو اولاد ہوتی تھی تو ظاہری بات ہے کہ اب اس وقت مفترض تو لوگ موجود نہیں تھے کہ کوئی معاملہ شادی کا ایسے ہو کہ کسی کا بیٹا ہو کسی کی بیٹی ہو اور ان کی آپس میں شادی ہو جائے. اب ایک ہی جوڑا ہے انہی کی ساری اولاد ہے. تو ابتدا میں شریعت کا حکم یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جڑواں بچے عطا کرتا تھا اما ہوا کو، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. اس کے بعد جب دوسرا بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے تو حکم اس وقت شریعت کا یہ تھا کہ پہلے پیئر میں سے جو لڑکا ہے اس کی شادی ہوگی دوسرے پیئر کی لڑکی سے، اور جو پہلے پیئر کی لڑکی ہے اس کی شادی ہوگی دوسرے پیئر کے لڑکے سے. اس طریقے پر ابتدا میں نسل انسانی آگے چلی ہے. پھر بعد میں جب کثرت ہو گئی آبادی کی تو پھر وہ شریعت کے احکام آتا ہے جو اس وقت ہے کہ اب بہن بھائی کی شادی اب نہیں ہو سکتی، لیکن ابتدا میں اور کوئی صورت ہی نہیں تھی. صورت تو حضرت حابیل کی شادی جس خاتون کے ساتھ ہونی تھی وہ خاتون قابیل کو پسند تھی، تو قابیل چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام سے درخواست کی قابیل نے کہ میری شادی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہونی چاہیے. اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی تو میں اس کی شادی اس لڑکی سے کر دوں گا. جو لڑکی اس وقت جو ہے وہ جس کی جو دونوں ہی کو پسند ہے. جب قربانی پیش کی تو حضرت حابیل کی قربانی کو آگ نے آنکھیں جلا دیا، ان کی قربانی گویا قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب اس پر قابیل کو غصہ آیا، شدید نفرت ہوئی، اور اس نے پھر حضرت حابیل کے خلاف اقدام کیا. فرمایا اس کر نبا قربان، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو قربانی قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے ایک سے، ولم یتقبل من الاخر، اور جو دوسرا تھا اس کی قربانی قبول نہیں کی گئی. قال لاقلنک، اب شدید غصہ آ گیا قابیل کو کہ یہ کیا ہوا، تو اس نے حضرت حابیل کو دھمکی دی کہ میں ضرور تمہیں قتل کروں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین، بہت ہی پیارا جواب دیا حضرت حابیل نے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، لہذا اپنے کردار کو دیکھو، تمہارے کردار میں تقویٰ نہیں ہے. جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جو متقی ہوگا، قربانی اسی کی قبول ہوگی. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، سورہ حج میں آیت 33 میں آتا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کن حالات میں قربانی پیش کی. اور یہی پر ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ انقلاب بھی آئے گا ضرور، اللہ کے رسول نے اس کی بشارت دی ہے، اللہ کا دین غالب ہوگا، لیکن قربانیاں ان کی کام آئیں گی جو خود متقی ہوں. لہذا اس کے لیے پہلے متقیوں کی ایک جماعت تیار کرنی ہوگی. اپنے دائرہ کار میں ہم اللہ کے دین پر عمل کریں گے، ایسے سرفروشوں کی جماعت ہوگی تو اسی کی قربانیوں کے نتیجے میں بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ دین حق کو غالب کریں گے. تو قربانی ہمیشہ قبول ہوتی ہے متقیوں کی. اب اس کے بعد حضرت حابیل نے قابیل کو سمجھایا کہ وہ یہ قتل کا جو ارادہ کر رہا ہے اس ارادے سے باز آ جائے. کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا کہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسطی یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کو پڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل سامنے آتا ہے. ان کی بھی جان لینے کے دشمن ہو رہے تھے بھاوی، اور ان کو کئی صحابہ کرام بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان باغیوں کو کثیرہ کما کر دیں. حضرت عثمان نے کہا کہ میں اپنی جان کی خاطر کسی بھی مسلمان کی جان دینے کو قبول نہیں کر سکتا. میری جان چلی جائے لیکن میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میری وجہ سے کسی کلمہ گو کی جان جائے. اسی وجہ سے جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، ڈاکٹر سارا صاحب نے اس میں تبدیلی کی ہے، تصرف کی ہے. اقبال کا شعر تو یہ ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہیں حسین ابتدا ہیں اسماعیل. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے شعر کے دوسرے مصرے سے اتفاق نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہایت اس کی ہیں عثمان ابتدا ہیں حابیل. حابیل اور حضرت عثمان کی قربانی کے اندر بڑی مماثلت ہے. حضرت حابیل نے بھی کوئی اقدام نہیں کیا قابیل کے خلاف کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون ہو. حضرت عثمان نے بھی یہی کیا اور دونوں نے بالفعل جان دی. حضرت حابیل کی بھی جان گئی، وہ بھی شہید ہوئے. حضرت عثمان نے بھی جان دی، وہ بھی شہید ہوئے. جبکہ اقبال نے کہا کہ نہایت اس کی ہیں حسین ابتدا ہیں اسماعیل، تو یہ دونوں شخصیات کا کمپیریزن مناسب ہی نہیں ہے. حضرت حسین بالفعل شہید ہوئے، حضرت اسماعیل تو شہید نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو بچا لیا تھا. حضرت حسین کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا ان کا کردار کیا تھا؟ اور حضرت اسماعیل پر چھری کس نے چلائی تھی؟ حضرت ابراہیم نے علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو یہ حق و باطل کی کشمکش کا معاملہ نہیں تھا، جبکہ حضرت حسین کا معاملہ ایک کشمکش کا تھا. ایک باقاعدہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ کیوں تبدیل کی جا رہی ہے خلافت ملوکیت میں. تو وہ کمپیریزن وہ صحیح نہیں. تو اصل کمپیریزن صحیح کس کا ہے؟ حضرت عثمان کا اور حضرت حابیل کا. غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے عثمان ابتدا ہے حابیل. مزید حضرت حابیل نے فرمایا انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں ان تبو اب اسمی و اسم کا، کہ تو اٹھا لے میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی. یہ خبردار کر رہے ہیں انداز اصل میں تبلیغ کا کہ اگر تو نے مجھے مارا ناحق قتل کیا تو میرے جتنے گناہ ہیں وہ بھی تیرے کھاتے میں چلے جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ تو اٹھائے میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی. فتکون من اصحاب النار، اور تو ہو جائے آگ والوں میں سے، جہنم والوں میں سے. وذلک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. اب اس کے بعد قابیل سوچنے پر مجبور ہو گیا. یہ جو بات حضرت قابیل نے کہی ہے واقعی وزنی ہے. اگر میں نے ان کو شہید کیا تو ان کے گناہ میرے کھاتے میں پڑ جائیں گے، میں قتل نہ کر کے جہنم میں چلا جاؤں گا اور ظالموں میں میرا شمار ہوگا. لیکن اندر جو ایک جلن تھی، ایک حسد تھی، بالآخر وہ غالب آ گئی. فطوعت له نفسه قتل اخيه، تو پھر اس کے جی نے اس کو آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل پر. فقتله، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا. فاصبح من الخاسرین، اور پھر ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اچھی بات کا آغاز کیا جاتا ہے تو جب بھی اس اچھی بات پر اچھی روایت سے عمل ہوتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھے کام کے آغاز کرنے والے کو بھی اس کا اجر دے گا. اور جب بھی کسی برے فعل کا آغاز کیا جائے گا تو جب تک اس برے فعل کے عمل ہوتا رہے گا بری رسم جاری رہے گی، آغاز کرنے والے کو بھی گناہ کا حصہ ملے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب بھی دنیا میں کوئی قتل ناحق ہوگا تو گناہ کا ایک حصہ پہنچے گا کس کو؟ قابیل کو. تو اب قابیل کا نام اعمال کس قدر کیا ہو چکا ہوگا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں ایک غلط کام کا آغاز، قتل نہق کا آغاز اس بدبخت نے کیا تھا. فرمایا اس نے قتل کیا اپنے بھائی کو اور ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے. فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ نے بھیجا ایک کوے کو. یبحث فی الارض، کہ وہ زمین کو کرید رہا تھا. زمین کو کوے نے قابیل کے سامنے آ کر کھودنا شروع کیا. کیوں اللہ نے یہ عمل کیوں کرایا؟ لیوریہو کیف یواری سوءاتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ دکھائے اس کو، یعنی قابیل کو دکھائے کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرتے ہیں. قابیل پریشان تھا، میں کیسے بھائی کی میت کو چھپاؤں؟ یہ کیونکہ پہلا ہی یوں سمجھیے کہ کسی انسان کا انتقال ہوا تھا، ہوا بھی تھا قتل کے ذریعے سے، تو اب کیسے اپنے بھائی کی لاش کو میں چھپاؤں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو کوے نے آ کر طریقہ بتایا کہ ایسے زمین کھودو اور زمین کے اندر بھائی کی لاش کو دفن کرو. قال یا ویلتا، تو قابیل نے کہا کہ ہائے میری بربادی، عاجز ہو کہ میں کتنا عاجز ہوں، ان اپورا مثل ھذا الغراب کہ میں نہ ہوا کہ میں ہوتا اس کوے جیسا، فاواری سوء اطافی اور پھر میں دفن کرتا اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین اور پھر وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے، من اجل ذالک اسی سبب سے، کتبنا علی بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی، انہ من قتل نفسا بغیر نفس کہ جس کسی نے کسی بھی جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے بدلے میں، او فساد فی الارض یا زمین میں فساد مچانے کی سزا کے طور پر، جائز ہے کہ اگر جان کے بدلے جان لینی جائے، یا بھی آگے آ رہی ہے کہ اگر کوئی زمین میں قتل و غارت کری کرے فساد بچائے اس کی بھی جان لی جا سکتی ہے، لیکن جس نے اس کے بغیر کسی کی جان لی، فقال نما قتل الناس جمیعا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، انسانیت تو ہے ہی مل جل کر رہنے کا نام، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی جان کے تحفظ کا نام، تو جس نے ایک آدمی کی جان لی گویا اس نے پوری انسانیت کو برباد کیا، ومن احیاها اور جس نے کسی ایک جان کی حفاظت کی، کسی ایک جان کو زندہ رکھا، اس کی جان کا احترام کیا، فکأنما احیا الناس جمیعا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا احترام کیا، ولقد جاءتكم رسلنا بالبينات اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ، ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون اور پھر اس کے بعد ان میں سے اکثر ہیں جو کہ زمین میں حد سے گزرنے والے ہیں، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بے شک بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، یعنی جب اسلامی ریاست قائم تھی ابتدائی پہلی ریاست تو اس وقت اللہ کے رسول اس ریاست کے سربراہ تھے، اور اب یہ بات جنرل ہے کہ جو لوگ بھی اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کریں گے یہ سزا ان سب کے لیے ہے، اصل میں دین میں تین اصطلاحات ہیں، ایک ہے حدود، ایک ہے قصاص اور ایک ہے تعزیر، حدود یہ اصل میں عام جرائم کے لیے ہیں، یعنی ڈاکے کے لیے جو جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے، یہ پہلی حد جہاں میں بیان ہو رہی ہے، چوری کی حد ابھی آگے آئے گی، اس کے علاوہ زنا کی حد ہے، تہمت زنا کی حد ہے، شراب نوشی کی حد ہے، یہ پانچ جرائم ہیں جن کی سزاؤں کو شریعت میں حدود کہا جاتا ہے، ڈاکہ، راہزنی یا چوری یا زنا یا تہمت زنا اور یا پھر شراب نوشی، پھر کچھ ہے قصاص، قتل ناحق اس کا قصاص ہے یا قتل عمد اس کا بھی قصاص ہے، اسی طرح سے آگے چل کر تفصیل آئے گی، کس نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو قصاص کے طور پر اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، کس نے کسی کا ہاتھ کاٹا قصاص کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، حدود کی اللہ کیا معافی نہیں ہے، اگر ایک مرتبہ حد حاکم کے علم میں آ گئی کس نے جرم کیا ہے تو پھر اس حد کا نفاذ لازمی ہوگا، کوئی معافی نہیں، قصاص کی معافی ہے، اگر فرض کیجئے کہ کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، اب اس کے بعد جس کا ہاتھ کاٹا اگر وہ معاف کر دے تو اس کو معافی مل سکتی ہے، قتل کر دیا مقتول کے ورثہ معاف کر دے تو معافی ہو سکتی ہے، حدود کی معافی نہیں ہے، قصاص کی معافی ہو سکتی ہے، پھر تعزیر ایک تیسرا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہر دور میں حکومت پر یا قاضی کے اوپر منحصر ہے کہ کوئی گناہ، کوئی جرم کہ جس کی سزا شریعت میں موجود نہیں ہے تو وہ پھر اس زمانے کے اعتبار سے جرمانہ عائد کر دے، یا یہ ہے کہ وہ قید کی سزا دے دے، معین سزا جس چیز کی شریعت میں نہیں ہے اور وہ ثواب دید پر ہے قاضی کو اسے کہتے ہیں قاضی، تو اب ہمارے سامنے اب جو ہے وہ ان آیات میں پہلے دو حدود کا بیان آ رہا ہے، ایک ڈاکے کی حدود، ایک چوری کی حدود، اب پہلے ڈاکے، راہزنی یا اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی حدود کیا ہے، فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسول بے شک سزا ان کی جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وہ یسعون فی الارض فسادا اور زمین کے اندر فساد بچاتے ہیں، اب ان کی حد کیا ہے، اگر یہ گرفتار ہو جائیں تو کیا کیا جائے ان کے ساتھ، جو اسلامی ریاست کا باغی ہو یا راہزنی کرے، ڈاکے ڈالے، اس کی حد کیا ہے، فرمایا ان یقتلوا اس کی حد یہ ہے کہ انہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یہ نہیں فرمایا کہ ان یقتلوا انہیں قتل کیا جائے، بلکہ ان یقتلوا کہ ان کو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور یسلبوا یا یہ ہے کہ انہیں صلیب پہ لٹکایا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف پنکوں سے کاٹ دیے جائے، سیدھا ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا الٹا ہاتھ اور سیدھا پاؤں یہ کاٹ دیے جائیں، اور یونفو میں نل آ اور یا یہ ہے کہ ان کو سرزمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزیون فی دنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو ان میں سے کوئی ایک بھی سزا دی جا سکتی ہے راہزن کو، باغی کو، ڈاکہ ڈالنے والے کو، یعنی اسے ٹکڑے کر دیے جائیں، صلیب پہ لٹکا دیا جائے، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سنتوں سے کاٹے جائیں، یا یہ ہے کہ حکومت چاہے تو اسے اپنے ملک سے ضلع وطن کر دے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں سوائے ان کے جو کہ توبہ کر لیں، باز آ جائیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ خود ہی اپنے آپ کو اس طرح کے ڈاکو، اس طرح کے رازن، اس طرح کے باغی حکومت کے حوالے کر دیں، سوائے ان کے جو کہ اپنے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ فعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو پھر جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قربت تلاش کرو، اللہ کی قربت کے حصول کی کوشش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وسیلے کے معنی عربی زبان میں یہ ہیں قربت کے، واو سین لام سے لفظ بنا ہے، آپ کوئی بھی لغت دیکھیں گے اردو میں وسیلہ استعمال ہوتا ہے واسطے کے معنی میں، تو اب جو لوگ عربی زبان کی باریکیوں سے ناواقف ہیں تو وہ اس آیت کا غلط مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ پھر وسیلہ کون ہو؟ کوئی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں، ان کے ذریعے سے اللہ کی رسائی حاصل ہوگی، لیکن یہ مفہوم اس کا نہیں ہے۔ آپ اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں آپ الفاظ پڑھتے ہیں، آتے محمد الوسیلہ، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ کیا وسیلے سے مراد کوئی شخصیت ہو سکتی ہے جو اللہ کے رسول کو اللہ کے قریب کر دے؟ کیا کوئی اللہ کے رسول سے بڑی شخصیت ہے کہ جو وسیلہ بن جائے اللہ کے رسول کے لیے؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ تو اصل میں وسیلے کا مفہوم اردو میں ہے لنگ کے معنی میں، واسطے کے معنی میں، عربی میں اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ عربی میں اس کا مفہوم ہے قربت عطا فرما، آتے محمد عن الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قربت عطا فرما اور انہیں فضیلت اور عظمت عطا فرما۔ اسی طریقے پر اولیاء اللہ کے لیے الفاظ آتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جو اللہ کے نیک بنتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کی قربت حاصل کریں۔ جو خود اولیاء اللہ ہیں کہ ان کو بھی کوئی وسیلہ چاہیے کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے؟ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہیں قربت حاصل ہو۔ تو یہاں اصل جو مفہوم ہے اس کا ہے کہ اللہ کی قربت چاہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہیں رضا حاصل ہو جائے، تم اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاؤ۔ اس کے لیے کرنا کیا؟ اس کے لیے دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، پہلے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس لیے کہ تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ تو اللہ کے جتنی نافرمانی سے بچو گے اتنا تم اللہ کی قربت حاصل کر لو گے۔ یہ ہے انفرادی طور پر اللہ کی قربت کا اصول۔ اجتماعی طور پر کیا ہے؟ آگے فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کرو، محنت کرو، کوشش کرو، دین کی تبلیغ کرو، دین کے لیے اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی قربت ہوگی۔ کیوں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ڈٹ کر، جیسے کہ ہوں وہ سیسہ پلائے ہوئی دیوار۔ تو اللہ کی قربت کے حصول کے یہ دو اعمال ہیں، انفرادی اعتبار سے تقویٰ اور اجتماعی اعتبار سے دین شریعت، اس کے نفاذ کے لیے جد و جہد اور کوشش۔ وہ جہاد کے جس سے بنی اسرائیل نے اعراض کیا تھا اور اللہ کی نگاہ میں وہ پھر ذلیل ہوئے تھے، تم ان کے روش میں سے اختیار کرو، اللہ کی قربت حاصل کرو تقوی کے ذریعے سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے ذریعے سے، یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال اور جان لگاؤ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قربت تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے وہ سارا مال و اسباب جو زمین میں ہے وہ مثلا ہو ماہو اور اس کے مثل اور بھی ہو اس کے ساتھ اس کے مثل بھی ہو, یعنی صرف یہی مال و اسباب نہ ہو بلکہ اتنا مزید مال و اسباب بھی ہو, لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ, وہ اسے روز قیامت عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ دینا چاہیں گے, ما تقبل منهم, لیکن یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. اب بس اتنا مال کس کے پاس ہوگا, ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا, ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یریدون ان یخرجوا من النار, وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکلیں, وما هم بخارجین منہا, لیکن وہ آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے, ولہم عذاب مقیم, اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہوگا. والسارق والسارقۃ, اب آ رہی ہے دوسری حد یعنی چوری کی حد, فرمایا والسارق والسارقۃ, اور چور مرد ہو اور چور عورت ہو, فقطعوا ایدیہما, بس ان دونوں کے ہاتھ کاٹو, جزاء بما کسبا, بدلہ ہے اس کمائی کا جو انہوں نے کی, نقالم من النار, اور سزا ہے عبرت ہے اللہ کی طرف سے, واللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. اللہ کے رسول کے سامنے ایک خاتون کو پیش کیا گیا اور اس نے چوری کی تھی, اور سفارش کی گئی کہ اللہ کے رسول اعلیٰ خاندان کی ہے, بدنامی ہو جائے گی, زندگی بھر کا داغ لگ جائے گا, آپ اس کے اوپر اس حد کو نافذ نہ کیجیے. تو آپ کا جواب یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے عذاب اس لیے آتے تھے کہ جب کوئی اعلیٰ خاندان کے لوگ جرم کرتے تھے تو حد جاری نہیں کرتے تھے, اور کوئی کمتر خاندان یا غریب انسان وہ جرم کرے اس پہ حد جاری کر دیتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس پر بھی حد جاری کرتا, لہٰذا آپ نے حد جاری کروائی. اب ہمارے ہاں جو بعض دانشور ہیں اور ہماری ایک بہت بڑی لیڈر صاحبہ بھی ہیں, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ بھی اسلام کی سزائیں بڑی بحشیانہ ہیں, کلمہ کفر ہے جو یہ کہا گیا ہے, اور اس کی توجہ پھر کرتے ہیں بعض دانشور کہ نہیں جی اس سے مراد ہاتھ کاٹنا نہیں ہے, وہ مراد اصل میں یہ ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اتنا اچھا نظام ہو کہ فالت عامہ کیسی جو ہے وہ ذمہ داری نظام لے لے کہ کسی کو چوری کی ضرورت ہی پیش نہ آئے, ہر ایک کو روزگار مل رہا اور چوری کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, اللہ تو یہ کہہ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ آج تک جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد ہے چور کے ہاتھ کاٹو, ان کو سمجھ نہیں آئی, وہ گویا قرآن کا صحیح فہم رکھتے ہی نہیں تھے. اصل فہم یہ ہے کہ چوری کے ہاتھ کاٹو نہ کہ چور کے ہاتھ کاٹو, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ تو بڑے باتیں ہیں. فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ, یہ نہیں کہا چوری بلکہ فرمایا اسم الفاعل ہے کہ چوری کرنے والا, وَالسَّارِقَةُ اور چوری کرنے والی, یا تو اللہ کو الفاظ صحیح نہیں ملے تھے تو یہ الفاظ آج کے دانشوروں نے سکھائے ہیں, تو اللہ کو قرآن میں ترمیم کر دینی چاہیے, لیکن اللہ کے الفاظ چوری کے نہیں ہیں, فرقے کے نہیں ہیں, اللہ کے الفاظ کیا ہیں, چوری کرنے والا مرد ہو اور چوری کرنے والی عورت ہو, فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, ان دونوں کے ہاتھ کاٹو, یعنی نہ خاتون کے ساتھ کوئی رحم تمہیں آئے اور نہ مرد کے ساتھ کوئی رحم آئے, مجرموں کے ساتھ اگر تم نے اس طرح سے رحم کیا وہ اور جری ہوں گے اور جرائم کریں گے. جن ملکوں میں یہ حد نافذ ہے وہاں پر چوری نہ ہونے کے برابر ہے, افغانستان میں جب طالبان تھے تو چوری ختم ہو گئی, سعودی عرب میں یہ جرائم بہت کم ہیں, وجہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ حدود نافذ ہے. تو فرمایا چور مرد ہو یا چور عورت ہو ان دونوں کے ہاتھ کاٹو, جزاء بما کسبا, بدلہ ہے اس کا جو ان دونوں نے کمائی کی. آگے کے الفاظ بڑے اہم ہیں, قرآن مہمن ہے اپنا خود اپنے مضمون کی حفاظت خود کرتا ہے, نقالم من اللہ, اور یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے. کیا اچھا نظام جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے ہمارے دانشوروں کی طرف سے, کیا اس نظام کا آنا کہ عبرت بنے گا؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں عبرت ہے, عبرت تبھی بنے گا جب کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے, ورنہ اگر مضمون یہ ہوتا کہ اچھا نظام قائم کرو تاکہ کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے تو نقال کے الفاظ تو پھر نہیں آ سکتے تھے. فرمایا نقالم من اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے عبرت ہے, واللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. فمن تاب من بعد ظلمہ, تو جس کسی نے بھی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی وہ اصلح اپنے رویے کی اصلاح کی, فإن اللہ یتوب علیہ, تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس پہ نظر کرم کرے گا. یہ میں نے بتا دیا کہ حد معاف نہیں ہوگی, دنیا کی سزا تو ملتے رہے گی, توبہ کرے گا تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا. بعض ایسے بدنصیب بھی ہوتے ہیں کہ دنیا میں سزا بھگتتے ہیں لیکن کوئی ندامت نہیں ہوتی اور غصہ ہوتا ہے کہ کیوں میرا ہاتھ کٹ گیا, شریعت سے اور نفرت پیدا ہوتی ہے تو دنیا میں بھی سزا ملی ہے آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. لیکن جس آدمی سے گناہ ہوا اور اس نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیا تو دنیا کی حد تو جاری ہوگی لیکن آخرت میں عذاب سے بچ جائے گا. فرمایا فإن اللہ یتوب علیہ, پھر بے شک اللہ تعالیٰ اس پہ نظر کرم کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, اور کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی. یعذب من یشاء, جس کو چاہے سزا دے. ویغفر لمن یشاء, جس کو چاہے بخش دے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول, اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ تیزی دکھاتے ہیں کفر میں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم, ان لوگوں میں سے جو اپنے منہوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, ولم تومن قلوبہم, اور ان کے دل ایمان نہیں لائے. یہ ہے منافقین, زبان سے اقرار باللسان کر رہے ہیں, زبان سے اقرار ہے لیکن تصدیق بالقلب کی نعمت سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس محرومی سے محفوظ فرمایا. اگر انسان کا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. دل میں ایمان ہوگا تو اس ایمان کا اظہار انسان کے عمل سے ہوگا, اس کو یقین ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے, لہذا وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. نافرمانی اگر ہو جائے گی تو توبہ کرے گا, روئے گا تاکہ اللہ کے ہاں سے معافی مل جائے. تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کہ کفر میں بہت تیزی دکھاتے ہیں. منافقین یہودیوں کے ساتھ جا کر بہت ملاقاتیں, ان سے میل جول, ان کی دنیا سے متاثر, وہ بڑے پیسے والے تھے لہذا ان کے ساتھ تعلقات. فرمایا آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں بہت زیادہ دوڑتے ہیں, ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں زبان سے کبھی مان لائے, بلم تو من قلوبہم, لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے. وہ من الذین ہادو, اور ان لوگوں میں سے جو کہ یہودی ہوئے. یہ منافق اور یہودیوں کی چلت پھرت آپس کے تعلقات ہیں, آپ کو غمگین نہ کرے. یعنی افسوس تو ہوتا تھا کہ کلمہ پڑھتا ہے یہ شخص اور گھسا رہتا ہے جا کے یہودیوں کی محفلوں میں, قطر ان کے ساتھ کیا خاص بات کرتا ہے. تو فرمایا کہ نبی آپ غمگین نہ ہو, دلگیر نہ ہو. سمعون للکذب, یہ لوگ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کے. وہاں پر جھوٹی باتیں ہوتی ہیں, اسلام کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کو بڑے شوق سے سنتے ہیں. سمعون لقوم آخرین, اور یہ سننے والے ہیں ایک ایسی قوم کے لیے, لم یاتون, جو آپ کے پاس نہیں آتے. آپ کی محفل میں آتے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے, آپ کے پاس آ کے بیٹھ کے باتیں سنتے ہیں اور جا کے پھر جا کے یہودیوں کے سرداروں کو سناتے ہیں. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ, اور بات کو ان کے اصل محل مقام سے بدلتے ہیں. بات کچھ ہوتی ہے, اس کا مفہوم کچھ اور بیان کر دیتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوا, اب آگے ایک واقعے کا بیان ہو رہا ہے. ایک یہودی مرد اور ایک عورت شادی شدہ تھے اور انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا. اب اس کے بعد یہود کی اپنی شریعت ہے تو اس کی سزا رجم تھی, لہذا انہوں نے کہا کہ ذرا جا کے معلوم کر کے آؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عدالت سے کیا فیصلہ ملتا ہے, کیونکہ سورہ نور نازل ہو چکی تھی اور اس میں سزا آئی تھی کوڑے مارنے کی. تو کہا اگر وہ کوڑے مارنے کی سزا نافذ کریں تو ان سے فیصلہ کرا لینا اور کوڑوں کی سزا کے ذریعے سے بچ جائیں گے, اور اگر وہ بھی رجم کی بات کرے تو پھر ان کی بات مت ماننا. اب وہ آئے یہودی مرد یہودی عورت کو لے کر اور آ کر کہا کہ ان سے زنا ہوا ہے, تو آپ جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اسی وقت اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول کو وحی کی کہ شادی شدہ مرد اور عورت کی وہی سزا ہے جو یہود کی شریعت میں ہے, سابقہ شریعت میں ہے, یعنی ان کو رجم کر دیا جائے. وہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ان کو رجم کروں گا, رجم کی سزا نافذ کروں گا. پھر پوچھا کہ تمہارے ہاں سزا کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں سزا یہ ہے کہ جو بھی اس طرح زنا کرتے ہیں تو ہم ان کے منہ پر ملتے ہیں سیاہی اور ان کو گدھوں پر بٹھا کے اور پوری بستی میں ان کو ہم گھماتے ہیں تاکہ رسوا ہو جائے اور وہ ذلیل ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ کہ اصل سزا کیا ہے. بتا نہیں رہے تھے, پھر آپ نے صدق سے ایک یہودی عالم ابن سوریا کو بلایا اور ابن سوریا کو آپ نے قسم دے کر کہا کہ سچ بتانا. تو اس نے بھی سچ بتایا کہ ہمارے ہاں اصل سزا تو ہے رجم کی, لیکن ہم نے رفتہ رفتہ اس سزا کو ختم کر دیا. اللہ کے رسول نے پھر رجم کرایا اس مرد اور اس عورت کو اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے ایک حد کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی توفیق دی. یہ پس منظر ہے. فرمایا یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوا، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ سزا محمد دے تو اسے تو قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاذَرُوا، اور اگر یہ سزا نہ دے تو جو ہے وہ ان سے واپس آ جانا، ان کی بات مت ماننا، اگر کوڑوں کی سزا دے تو قبول کرنا ورنہ قبول نہ کرنا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فتنے میں ڈالنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یعنی آپ ان کے بارے میں پھر کوئی اختیار نہیں رکھتے، اُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان بد نصیبوں کے لیے دنیا میں ہے رسوائی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں ہے بڑا عذاب، سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ، یہ لوگ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی باتیں سنتے ہیں اس سے خوش ہوتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کو سنتے بھی خوش بھی ہوتے ہیں، اکلون للسحت، اور بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کے، فَإِن جَاءُوكَ، اے نبی اگر وہ آپ کے پاس آئیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، وہ آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں اور چاہیں تو ان سے اعراض کریں، ابھی چونکہ دین غالب نہیں ہوا، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، ابھی اللہ کے رسول کو اختیار تھا کہ چاہیں تو فیصلہ کریں چاہیں تو نہ کریں، جب دین غالب ہو گیا، انقلاب آ گیا، اس کے بعد یہ رعایت ختم، پھر تو اللہ کے رسول کے پاس جو مقدمہ آتا تھا فیصلہ کرتے تھے، فرمایا تو آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں اور چاہیں تو ان سے اعراض کریں، وَإِن تُعْرِضِ عَنْهُمْ، اور اگر آپ نے ان سے اعراض کیا، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ ہرگز آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، یعنی اگر آپ ان کے مقدمے کو سماعت کے لیے قبول کر لیں اور اس کا فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو پھر آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجیے عدل کے ساتھ، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اے نبی یہ کیسے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں، یہ کیسے آپ کو حکم مان رہے ہیں، وَإِنَّهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، چاہیں تو اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر سکتے تھے، ثُمَّ تَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر یہ اس کے بعد اس سے روگردانی کر گئے، اس سے پھر گئے، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ حقیقت میں مومن ہیں ہی نہیں، بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدى و نور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون صدق الله العظيم۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سورۃ المائدہ میں چار مضامین اللہ نے بیان فرمائے ہیں، کچھ شریعت کے احکامات، نفاذ شریعت کے حوالے سے تاکید، بنی اسرائیل کی شریعت سے پہلو تہی اور شریعت کے نفاذ کی جد و جہد سے ان کا اعراض۔ اب جو رکوع سورہ مائدہ کا ساتواں آ رہا ہے، یہ پورے قرآن مجید میں نفاذ شریعت کے موضوع پر سب زیادہ تاکیدی رکوع ہے۔ فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے نازل کی تورات جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ ہدایت، اس سے مراد کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یعنی عملی رہنمائی، اور نور، قرآن مجید نور کہتا ہے ایمان کو، نور ایمان جو دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، نور فطرت اور نور وحی، تو اس میں ایمانی اعتبار سے بھی، ایمانی حقائق کے اعتبار سے بھی رہنمائی تھی، اور عملی اعتبار سے بھی اس میں ہدایت تھی، ہدن عملی ہدایت، اور نور عقیدے کی، ایمان کی رہنمائی تھی۔ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، اور فیصلے کرتے تھے اس تورات کے ذریعے سے وہ انبیاء اکرام جو خود بھی فرما بردار تھے، جو خود بھی تورات کے احکامات پر عمل پیرا تھے، اور اسی تورات کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ للذین ہادو ان لوگوں کے لیے جو کہ یہودی ہوئے، والربانیون اور جو بھی رب والے تھے، مشائخ تھے، صوفیاء تھے، وہ بھی تورات کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے، والاحبار اور جو بھی علماء تھے، ہر دور میں دین کے خادم علماء بھی رہے ہیں اور کچھ صوفیاء بھی رہے ہیں، دین کے ظاہری احکامات، فقہی احکامات اس سے بحث کرتے ہیں علماء، اور جو دین کا باطنی پہلو ہے، تصدیق کا سلسلہ ہے، اس کے حوالے سے دین کے خادم ہوتے ہیں صوفیاء. تو فرمایا کہ اس تورات کی بنیاد پر انبیاء بھی فیصلے کرتے تھے، صوفیاء بھی اور علماء بھی. فمستحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے محافظ چلائے گئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے محافظ تھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے محافظ تھے. وکانوا علیہ شہداء، اور وہ خود بھی اس پر گواہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا تھا. فلا تخشوا الناس واخشوني، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، اور میری آیات کا تھوڑی سی قیمت کے بس سودا مت کرو. انسان حق سے کیوں ہٹتا ہے، عدل کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کرتا، یا خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے؟ تو فرمایا کسی سے مت ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور نمبر دو، میری آیات کا سودا تھوڑی سی قیمت کے عوض مت کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی سے کوئی فائدہ لینے کے لیے، کوئی نذرانہ لینے کے لیے، یا یہ ہے کہ کسی کے مطلوبہ فتوے کی قیمت لینے کے لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرو، حق کے مطابق فیصلہ نہ کرو. لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کا سودا تھوڑی سی قیمت کے عوض مت کرو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہے. ابھی قرآن مجید کی بڑی سخت ترین آیت ہے ہر ایسے نظام کے لیے، ہر ایسے معاشرے کے لیے کہ جہاں پر فیصلے شریعت کے مطابق نہ ہوں بلکہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہمارے خلاف بھی جا رہا ہے. آج خود سوچئے کہ کیا ہمارا یہ معاشرہ قرآن کی شاید کی روح میں کہ اسلامی کہلانے کے مطابق ہے؟ نام کے تو ہم مسلمان ہیں اور نام کا ہمارا ملک بھی اسلامی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن اللہ کے رسول کا جو ارشاد ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اسلام کے سوائے نام کے کچھ باقی نہیں رہے گا اور قرآن کے سوائے رسم الخط کے کچھ باقی نہیں رہے گا. رسم الخط ہوگا، اس کو یاد کریں گے، اس کو حفظ کر لیں گے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کی ہدایت کیا ہے، اس سے ناشنا ہوں گے. تو فرمایا ملم یحکم بما انزل اللہ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہ کریں، فیصلے نہ کریں، وہی تو کافر ہے. انداز یہ ہے کہ وہی، اولئک هم الکافرون، وہی تو کافر ہے. اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اگر ہم اس نظام کے تحت مطمئن ہیں، اپنا کاروبار، اپنی نوکری، اپنا گھر اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور اس نظام کے خلاف ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے اس نظام سے، تو پھر ہم بھی مجرم ہیں. لیکن اگر ہم اس نظام سے نفرت کرتے ہوں، اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرتے ہوں، تو پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ ہماری بخشش کا امکان ہوگا. فرمایا یہ کافرانہ نظام ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے اس تورات میں ان کے اوپر یہ بات لکھ دی تھی، اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. اب یہ معاملہ آ رہا ہے کتاب کا، دو حدیں ہمارے سامنے آ گئی، ایک ڈاکہ ڈالنے والے کی حد کیا ہے، ایک چور کی حد کیا ہے، اب معاملہ آ رہا ہے کتاب کا. فرمایا ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اگر کسی نے کسی کی آنکھ توڑ دی تو قصاص میں اس کی آنکھ لی جائے گی، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی ویسا ہی بدلہ ہوگا جیسا کسی نے کسی کو زخم لگایا، اس سے ویسا ہی بدلہ لیا جائے گا، اس کو بھی ویسا ہی زخم لگا دیا جائے گا. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، تو جس کو معاف کر دیا جائے، جو فمن تصدق به، جس سے معاف کر دیا، فهو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے. یعنی قصاص کے اندر معافی کا امکان موجود ہے، حدود میں معافی کا امکان نہیں ہے. ایک دفعہ ثابت ہو گئی تو پھر سزا ہوگی، یا تو وہ حکومت کے علم میں نہ آئے، لیکن اگر حکومت کے علم میں آ گئے جرم ثابت ہو گیا تو حد جاری ہوگی. لیکن قصاص کے معاملے میں یہ ہے کہ جس بھائی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اگر وہ معاف کر دے یا مقتول کے ورثہ معاف کر دے، خود ماں لے لیں یا ویسے معاف کر دے تو معافی ہو جائے گی. تو جس کو معاف کر دے فمن تصدق کبھی ہی، جس نے معاف کر دیا فہو کفارۃ اللہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہ کرے فاولئک هم الظالمون، تو وہی ظالم ہے. اب یہاں ظالم سے مراد مشرک، اس لیے کہ قرآن مجید شرک کو ظلم قرار دیتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو حکومت نہیں کرتے اللہ کے کلام کے مطابق وہ مشرک ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات خود ارشاد فرمائی کہ بلا یشرکوا فی حکمہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار نہیں ہے مگر صرف اللہ کا. تو جو اللہ کے بجائے کسی اور کو بڑا مان کر اس کے قوانین نافذ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیاسی اعتبار سے شرک کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا قرآن مجید کا فیصلہ ہے ان لوگوں کے خلاف جو شریعت کو نافذ نہ کریں. فرمایا کہ وہی لوگ مشرک ہیں. فَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مریم کے بیٹے کو سلام علیہا، مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرنے والے تھے جو بھی ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے. پوری تورات موجود نہیں تھی، اس میں تحریف ہو چکی تھی، تورات میں سے کچھ باتیں موجود تھی وہ ان کی تصدیق کرنے والے تھے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو دی انجیل، فی ہے ہدوں و نور، انجیل میں بھی دونوں چیزیں تھیں، ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، یعنی عملی رہنمائی بھی موجود تھی، ہدایت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اس میں نور بھی تھا یعنی ایمانیات ایمانی حقائق ان کی تفاصیل بھی تھی. وہ مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ انجیل تصدیق کرنے والی تھی جو کچھ بھی جن کی انجیل سے پہلے موجود تھا تورات میں سے. وہ ہدوں و موعظۃ للمتقین، اور وہ انجیل ہدایت تھی اور درد بھرا واضح تھا متقیوں کے لیے، یعنی متقیوں کے دل کو نرم کرنے کا سامان اس انجیل کے اندر موجود تھا. مولتا کہتے ہیں ایسے واضح کو جو کسی کے دل کی سختی کو کم کر دے، اس کے دل میں گداس پیدا کر دے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ جو انجیل والے ہیں وہ بھی فیصلہ کریں اس کلام کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب یہ قرآن مجید کا تیسرا سخت ترین فیصلہ ہے. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہ کریں، فیصلے نہ کریں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس وہی لوگ باغی ہیں، وہی اللہ کا حکم توڑنے والے ہیں. یہ تین قرآن مجید کے اس وقت ہمارے خلاف فیصلے ہیں. ہم اس وقت اجتماعی اعتبار سے کافر ہیں، مشرک ہیں، باغی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احساس ضیاء عطا فرمائے اور اس نظام سے نفرت عطا فرمائے. اس کے خلاف مال اور جان کے ساتھ اپنی توانائیاں اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، تورات اور انجیل کے بعد اب قرآن کا ذکر آ رہا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کی کتاب حق کے ساتھ. مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ قرآن یہ کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کہ جو کچھ اس کے سامنے موجود ہے کتاب میں سے. وہ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، بلکہ یہ اس کے اوپر نگران ہے. مراد یہ ہے کہ جو بھی تحریف کر دی گئی تورات میں انجیل میں، تو قرآن مجید مہمن ہے، نگران ہے. قرآن نے آ کے اس تحریف کی تصدیق کر دی، جو کچھ چھپایا گیا تھا قرآن مجید نے اس کو آ کے ظاہر کر دیا. فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بس نبی آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کلام کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اس حق کے مقابلے میں جو آپ کے پاس آ چکا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ پیروی دو چیزوں کی ہوتی ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے، یا شریعت کی پیروی یا خواہشات نفس کی پیروی. من چاہے زندگی اور رب چاہے زندگی. تو فرمایا کہ آپ ہرگز ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق کے مقابلے میں جو آپ کے پاس آ چکا ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت بھی مقرر کی اور ایک راستہ بھی مقرر کیا. اللہ نے ہر دور میں شریعت کے حوالے سے احکامات مختلف رکھے. یہود کی شریعت ہمارے مقابلے میں ذرا مشکل تھی، ان کا روزہ رات کو شروع ہو جاتا تھا، ان کو سحری کی سہولت حاصل نہیں تھی، ان کے ہاں سب کے دن ہفتے کے دن پورے دن ان کے لیے عبادت کرنا لازم تھی، ہمارے ہاں لازم کیا ہے جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز کے اختتام تک، اس سے پہلے بھی کاروبار کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ان کو پورا ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں لانا لگانا ان کے لیے لازم تھا، تو ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت بھی مقرر کی، منہاج بھی مقرر کیا، منہاج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منہاج آپ کو یہ ملے گا کہ وہ مختلف جگہ پر توحید کی دعوت لے کر پھرتے رہے اور انہوں نے توحید کے مراکز قائم کیے، ایک مرکز انہوں نے قائم کیا مکہ میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بسایا، ایک مرکز قائم کیا بیت المقدس میں، اسحاق علیہ السلام کو وہاں بٹھایا، عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں بٹھایا حضرت لوط علیہ السلام کو، مدین کے علاقے میں بٹھایا حضرت مدیان کو، تو یہ مراکز انہوں نے قائم کیے مختلف جگہ توحید کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منحاج کیا تھا، انہوں نے ایک مسلمان قوم کو ایک ظالم بادشاہ کے چنگل سے آزاد کرایا، ایک بڑی انہیں کٹھن جد و جہد کرنی پڑی فرعون اور اس کے سرداروں کے خلاف، اور بالآخر وہ اپنی قوم کو بچا کر لے آئے کہرائے سینا میں، اور اس کے بعد پھر اگلے مراحل بھی وہ چاہتے تھے کہ طے ہوں، شریعت کا نفاذ بھی ہو، لیکن قوم نے ساتھ نہیں دیا، پورا جواب دیا جو بھی ہم پڑھائے چوتھے رکو میں، لہٰذا ان کی زندگی میں دین غالب نہ ہو سکا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی اگلا مرحلہ آ ہی نہیں سکا، ان کی زندگی میں صرف مرحلہ رہا دعوت اور تبلیغ کا، جیسا مکی دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس میں کوئی جنگ نہیں تھی، بلکہ حکم یہ تھا کہ تبلیغ کرو، دعوت دو اور برائی کا جواب اچھائی سے دو، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کفو آئی دیا کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہی تک مرحلہ رہا دعوت کا، ان کے الفاظ تو یہ آتے اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کے سامنے پیش کر دو. تو اس سے بھی ایک شخص کے دل میں ایک احساس پیدا ہوگا اپنے جرم کا، اور اس کو ممکن ہے کہ اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے مظلوموں کے لیے. لیکن اگلا مرحلہ نہیں آیا، اس سے پہلے اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. کامل منہاج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دعوت کا دور بھی ہے ابتدائی دور، مکی دور، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دائی ہے، اس میں کوئی تلوار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جب دعوت کے ذریعے تمام حجت کر دیا، اب جو لاتوں کے بوتے وہ باتوں سے ماننے والے نہیں تھے، تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، کتب علیکم القتال، تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے. اور پھر ہم مدنی دور میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے، چھ سال تک جنگ کا مرحلہ چلا، سن 2 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک، بالآخر مکہ فتح ہوا، دین غالب ہوا. تو کامل منہاج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دعوت کے آغاز سے لے کر انقلاب کی تکمیل تک اگر کوئی اسوہ ہے تو وہ کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اس مضمون سے دلچسپی ہو میں انہیں دعوت دوں گا. ڈاکٹر سارا صاحب کی معرکت الارا کتاب سیرت پر، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کا مطالعہ کریں. وہ کتاب ذرا تفصیلی ہے، مختصر پڑھنی ہو تو رسول انقلاب کا طریق انقلاب، یہ ذرا مختصر ہے تو پورے کا پورا منہاج محمدی آپ کے سامنے آ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا لِکُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے شریعت بھی مقرر کی اور ایک راستہ طریقہ کار وہ بھی مقرر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو بنا دیتا ایک ہی امت، جیسے فرشتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے احکامات پر عمل کے پابند ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو پابند کر دیتا اور سب کے سب شریعت پر عمل پیرا ہوتا، لیکن نہیں، اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا، اختیار دیا، اختیار کا صحیح استعمال بھی ہوگا، مس یوز بھی ہوگا. فرمایا ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، اور لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس میں جو اللہ نے تمہیں احکامات دیے ہیں. اب میرا اور آپ کا اس دنیا میں امتحان ہے، ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے، ایک طرف شریعت کے احکامات ہیں، ایک طرف ہماری خواہش نفس ہے، اب ہم کرتے چاہیں اسی میں ہمارا امتحان ہے. ایک اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، خوش قسمت خوش نصیب بندے وہ ہیں کہ جو شریعت کو مقدم کر کے اس پر چل رہے ہیں، اور دوسرے بد نصیب اور بیوقوف لوگ وہ ہیں جو کہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی شریعت کے احکامات دیے ہیں، اس میں تمہارا امتحان ہے. کرنا کیا چاہیے؟ فاستبق الخیرات، بس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. یہ مضمون چوتھی مرتبہ اس وقت آ رہا ہے، 10 مرتبہ یہ مضمون قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم نے مقابلہ کرنا ہے تو نیکی کے اعتبار سے کرو، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. فرمایا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. اگر وہ دین کے لیے خرچ کرتا ہے اتنا تو میں اس سے زیادہ خرچ کروں گا، اگر وہ دین کے لیے اتنا ٹائم دیتا ہے میں اس سے زیادہ ٹائم دوں گا، اگر اس نے دین کے علم کے اعتبار سے یہ مقام حاصل کیا میں اس سے زیادہ مقام حاصل کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف تم سب کے سب نے لوٹنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب حاضر ہو گئے. فینبئکم، پھر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا. بما کنتم فیہ تختلفون، ان معاملات کی حقیقت کہ جن میں تم اختلاف کرتے رہے. وَأَذَيْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر دوبارہ حکم آ رہا ہے. میں نے کیا تھا کہ شریعت کے نفاذ کے حوالے سے پورے قرآن مجید کا یہ تاکیدی رکوع ہے. وَأَذَيْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے نبی ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کلام کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے. وَاحْذَرْهُمْ، بلکہ آپ ان سے ہوشیار رہیے، ان سے چکنے رہیے. ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں اس کلام سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. فان تولوا، اور پھر اگر وہ رخ پھیر لیں بات نہ مانیں. فعلم، تو اے نبی پھر آپ جان لیجئے. انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے مصیبت پہنچائے، سزا دے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں میں اکثر یقیناً فاسق ہے، نافرمان ہے. اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، اور کیا وہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اسلام سے جو پہلے کا دور تھا وہ دور جاہلیت کہلاتا ہے. تو اب تو اسلام آ چکا ہے، عادلانہ نظام شریعت آ چکا ہے، کیا وہ اب بھی جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون بہتر ہو سکتا ہے اللہ سے فیصلے کے اعتبار سے مگر ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یقین عطا فرمایا. آج یقین ہمارے اندر نہیں، اس لیے ہم شریعت کے بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا نفاذ کرتے ہیں. ہماری اصل محرومی یقین کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. بعض ہم اولیاء و بعض، ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں. ہمارے دلی دانشور کہتے ہیں کہ یہ آیت آج کے دور کے لیے نہیں ہے، یہ آیت تو تھی دور نبوی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے دور کے لیے اس آیت کو آپ جنرلائز نہ کریں، لیکن اگر آپ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجزیہ کریں گے، تحقیق کریں گے، تو اس دور میں تو یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس میں گٹھ جوڑ نہیں تھا. اس دور میں تو یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے بدترین دشمن تھے. بیت المقدس میں یہودیوں کو عیسائی داخل نہیں ہونے دیتے تھے. بو نواز یہودی بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 48 برس پہلے عیسائیوں کو زندہ جلایا تھا خندقوں میں، جس کا ذکر سورہ بروج میں آتا ہے. مسلم شریف کی پوری روایت اس کے بارے میں موجود ہے. تو یہ تو اصل میں مستقبل کی فکر کوئی قرآن مجید نے کی، یہ آج کا دور ہے جبکہ یہودی عیسائی آپس میں متحد ہیں اور مسلمانوں کے خلاف مشترکہ کاروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ آیت آج کے دور کے لیے ہے. وہ دانشور غلط کہتے ہیں کہ آج کے دور کے لیے نہیں. پھر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی اللہ بخشش فرمائے، انہوں نے کجیب بات اس آیت کے حوالے سے کہہ دی تھی کہ یہاں اولیاء سے مرد ہے والی، اولیاء سے مراد ہے والی یعنی حاکم. مراد یہ ہے اس آیت میں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو حاکم مت بناؤ. اب خود سوچئے کہ کس قدر غیر منطقی بات ہے. کوئی کبھی کسی کو حاکم خود سے نہیں بناتا. حاکم تو کوئی قوم اپنی طاقت کے بل پر آ کر خود بن جاتا ہے. تو کیا کبھی کسی نے دعوت دی ہے کسی کو کہ آؤ اور ہمارے حاکم بن جاؤ؟ تو بالکل غیر منطق کی بات، آج تک کسی نے بات کہی نہیں. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب یہ اس آیت کے بارے میں فرما گئے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. جو تمہارے نبی کو کہ دعوی نبوت کو غلط کہیں، تمہارے نبی کو معاذ اللہ جھوٹا کہیں، ان سے تمہاری دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں. ومن يتولهم منكم، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو وہ انہی میں شمار ہوگا، قیامت کے دن اس کا اجر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد ہماری تصویر آ رہی ہے آگے، فرمایا فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تو نبی آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں دنیا ہی کی محبت ہے، انہیں کوئی آخرت کی پرواہ نہیں ہے، وہ دنیا ہی کے مفادات دیکھتے ہیں۔ جو سارے اون آتی ہے وہ بہت زیادہ ان کے اندر گھستے ہیں، وہ دلیل بھی کرتے ہیں پھر بھی ان کے اندر گھستے ہیں، وہ جگہ جگہ جس طرح سے آج پاکستانیوں کی ذلت ہوتی ہے مختلف ایئرپورٹس پر، ہمارے بڑے اونچی سطح کے وقت جاتے ہیں تو ان کی بھی جامع تلاشی ہوتی رہی ہے، اور وہ کھلم کھلا پاکستان کو کتے سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم پھر بھی اور زیادہ ان کے اندر گھستے ہیں، کوئی ہمارے اندر شرم اور غیرت نہیں، جس طرح کتے میں بالکل غیرت نہیں ہوتی، بالکل وہ کیفیت ہماری بھی ہے۔ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، سیٹوں سینٹوں میں شامل ہوئے، جب 65 کی جنگ کا مرحلہ آیا تو اس نے ہمیں دھتکار دیا، اس سے پرزاد دینے بند کر دیے، ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اس کے بعد دوبارہ امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی تو ہم نے خود امریکہ کے ساتھ مل کر اس کی چائنا سے دوستی کرائی، اور 71 کی جنگ میں اس نے پھر ہمیں دھتکارا، ہم انتظار کرتے تھے کہ اس کا بحری بیڑا آئے گا اور ہماری مدد کرے گا، کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر جب اس کو ضرورت پڑی افغانستان میں، ہم پھر کھلاتے اس کے قدموں میں چلے گئے، افغانستان کا مسئلہ اس کا حل ہوا، روس کو ٹکڑے ہوئے، وہ پھر ہمیں دھتکار کے چلا گیا، اب پھر اس کو ضرورت پڑی ہماری، ہم پھر کو ملاتے گئے اس کے پیچھے پیچھے۔ تو جس طرح کتے میں کوئی غیرت نہیں ہوتی کہ وہ آپ اس کو مارتے ہیں پھر وہ آپ کی طرف آئے گا، آپ پچکارے میں پھر آ جائے گا، پھر ہمارے لیے پھر بھاگے گا، پھر پچکارے میں پھر آ جائے گا، تو یہ ہماری کیفیت ہے۔ انہوں نے ہماری تصویر ہمیں دکھائی ہے کہ ہمارے حوالے سے تمہاری یہ مثال ہے، تو ہم ان کے اندر پھر بھی بہت گھستے ہیں۔ فرمایا یہ سارے اون فیم، یہ ان کے اندر گھستے ہیں، یقولون، اور کہتے کیا ہے، نقشہ انکشی بنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں زمانے کی گردش آ پکڑے گی۔ کیا شمالی کوریا کوئی خوف نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ کچھ ہوگا؟ چھوٹا سا ملک ہے لیکن کس طرح اس نے وقار کے ساتھ مقابلہ کیا امریکہ کا؟ کیا ایران اس کو خطرہ نہیں ہے لیکن کس طرح وہ جرات کے ساتھ ڈٹا ہوگا؟ اور ہم پہلی ایٹمی قوت ہیں، لیکن یہ کہ ہم جس طرح بھیگی بلی بنے ہوئے اور جس طرح ان کے احکامات کے اوپر ہم اس وقت سجدے کر رہے ہیں، انتہائی ہمارے لیے ڈوب بننے کا مقام ہے۔ یقولون، ڈرتے کہتے یہ ہے، نقشہ انکشی بنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر زمانے کی گردش آ پڑے گی، زمانے کی مصیبت ہمارے اوپر آ پڑے گی۔ فَأَسَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح کا فیصلہ ظاہر کر دے، او أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، یا اپنے پاس سے اور فیصلہ لے آئے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر جو کچھ وہ اپنے جی میں چھپاتے ہیں وہ اس پر نادم ہے کہ ہم اپنے جی میں کیا سمجھ رہے تھے، اور جہاں پر حالات بالکل ہی مختلف ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر فرعون کے سر کے غرور کا سر خاک میں ملانا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا تو پھر اندازہ ہوگا کہ ہم جس سے ڈر رہے تھے اس کی تو یہ حالت ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد بڑی قرآن مجید کی ابھی بلکہ اگلی آیت ہے، فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر کہیں گے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے اپنی قسموں کو بڑا پختہ کرتے ہوئے، انہم لمعکم، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور پھر وہ ہو گئے خسارہ پانے والے۔ اب یہ قرآن مجید کی بڑی اہم آیت آ رہی ہے، اللہ کے محبوب اور مطلوب بندوں کی چار صفات بیان ہو رہی ہیں، اگر یہ صفات ہمارے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں رکھے گا، اگر یہ صفات ہمارے اندر نہیں تو اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے گا جس میں یہ چار صفات ہوں گی، جیسے اللہ نے عربوں کو ہٹا کر اور اپنے دین کا جھنڈا دیا تھا ترکوں کے ہاتھ میں، ہے ایا یور سے تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، یہی کیفیت ہماری بھی ہوگی اگر ہم نے اپنے اندر یہ مطلوبہ صفات پیدا نہیں کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، یہاں پر آپ نوٹ کیجئے، یہ دین سے پھرنا قانونی اعتبار سے نہیں، یہ حقیقت کے اعتبار سے، آگے کچھ صفات آ رہی ہیں، اگر وہ صفات ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم دین سے پھر چکے ہیں، اب ہم نے ایک منافقانہ دین کا لبادہ توڑ رکھا ہے، حقیقت میں ہم دین پر نہیں ہیں، حقیقت میں ہم کسی اور ہی سوچ پر ہیں، کسی اور ہی نظریے پر ہیں۔ فرمایا جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جس میں چار صفات ہوں گی۔ نمبر ایک، یحبہم و یحبونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ جائزہ لیجئے کہ آج کیا ہماری یہ کیفیت ہے، کیا ہمارے نزدیک محبوب ترین ہستی اللہ کی ہے یا ہمارے نزدیک محبوب ترین چیز، محبوب ترین شے مال ہے یا اپنے دنیاوی کیریئر ہے، یا یہ ہے کہ اچھے سے اچھے مکانات کی خواہش ہے، یا یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ مناسب کی اور اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں کی خواہش ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا یہ قسم ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ نمبر دو، عزلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین، مومنوں کے حق میں انتہائی نرم ہوں گے اور کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوں گے۔ کیا یہ خوبی ہمارے اندر ہے؟ آج ہمارے اکثر لوگ بے چین ہیں امریکہ جانے کے لیے، اور اگر آج موقع مل جائے اور امریکہ بہادر ویزا دینا شروع کر دے، پروانی ہو جائے، تو سب اکثریت چلی جائے گی۔ ہمیں محبت ہے امریکہ سے، ہم وہاں جانے کے لیے بے چین ہیں۔ آج ہم ان لوگوں کو، ان عربوں کو جو بےچارے بڑی بڑی قربانیاں دے کر یہاں پر جہاد کے لیے آئے تھے، ظاہری بات ہے کہ افغانستان میں ہونے کو اعلیٰ کیریئر کو اچھی نوکری کا امکان نہیں تھا ان کا، ہم خود ہی ان مجاہدین کو لے کر آئے تھے روس کے خلاف جہاد کے لیے، آج ہم ان کو پکڑ پکڑ امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو خود سوچئے کہ ہمارا اس وقت حال کیا ہے، کیا یہ کیفیت ہماری ہے کہ وہ مومنوں کے حال کے معاملے میں نرم ہوں گے اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے۔ اور نمبر تین، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے جہاد کر رہے ہوں گے۔ اور نمبر چار، ولا یخافون لومت لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ ہیں چار خوبیاں، اگر یہ چار خوبیاں ہمارے اندر ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے برقرار رکھے گا، نہیں ہوگا تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی مہلت دے رہا ہے، اللہ تعالی پھر ہمیں ہٹائے گا، اللہ تعالی کسی اور قوم کو لے آئے گا، کسی اور قوم سے ہماری پٹائی کروائے گا، اور اس کے بعد اللہ اپنے دین کا جھنڈا، اپنی کتاب ان کے ہاتھ میں دے دے گا۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ جن میں یہ چاروں خوبیاں ہیں وہ اللہ کا فضل ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا اصل دوست تو اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور تمہارے دوست وہ اہل ایمان ہیں جو کہ قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکات، بہم راکعون، اور پھر وہ جھکتے ہیں، آج بھی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اپنا دوست امریکہ کو، آئی ایم ایف کو، دشمن کافروں کو مت سمجھو، تمہاری دوستی اللہ سے، اس کے رسول سے ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان اہل ایمان سے جو باعمل اہل ایمان ہیں، ان سے تمہاری محبتیں ہوں۔ وہ باعمل اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اکڑتے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آج بھی اختیار کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے کہ مومن عمل کرتا پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، اپنے عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اس میں اخلاص تھا کہ نہیں تھا۔ منافق بھی عمل ہوتا ہے اور پھر بھی بڑا بے فکر ہوتا ہے، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ بخش دے گا۔ تو یہ اصل میں فرق ہوتا ہے مومن کے منافق کے طرز عمل میں۔ فرمایا وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ آج بھی اختیار کرتے ہیں اور زیادہ جھکتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی دوستی اختیار کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے، تو یہاں الفاظ محذوف ہیں، فَأُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، تو یہی لوگ اللہ کی پارٹی ہیں۔ اللہ کی پارٹی وہی ہے کہ جس کی محبتیں وہ یکسو ہو جائیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور صرف مسلمانوں کے لیے، وہ کافروں کے تابع نہ ہو۔ اور فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک اللہ کی پارٹی ہی غالب آنے والی ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ حکم دیا گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. نہ دوست بناؤ ان کو جو مذاق اور کھیل بناتے ہیں تمہارے دین کو ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی, اور کافروں کو دوست نہ دوست بناؤ پہلے کتاب میں سے ان لوگوں کو اور کافروں میں سے ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو بناتے ہیں کھیل اور تماشا, تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, تمہارے دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں, داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں, ٹوپی کا مذاق اڑا رہے ہیں, پردے کا مذاق اڑا رہے ہیں, قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ. وتق اللہ, اللہ کی نافرمانی سے بچو, ان کن تم مومنین, اگر واقعی تم مومن ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, اور جب تم بلاتے ہو نماز کے لیے, مسلمان جب اذان دیتے تھے نماز کے لیے پکارتے تھے, اتخذوها هزوا ولعبا, تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کھیل اور مذاق اور کھیل, مذاق اڑاتے ہیں اس کا, اذان دینے والے کی نقلیں اتارتے ہیں. ذلک بانهم قوم لا يعقلون, اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے, سمجھتے نہیں. قل یا اہل الکتاب, اے نبی پوچھئے اے اہل کتاب, ہل تنقمون منا, تم ہم سے کس بات کی دشمنی کر رہے ہو, الا ان آمنا باللہ, مگر اس کی کبھی ایمان لائے ہے اللہ پر, وما انزل الینا, اور اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا, وما انزل من قبل, اور اس کلام کی طرف اس کلام پر ایمان لائے ہے جو اس سے پہلے نازل کیا گیا, اور اپنے گربان میں جھانکو, وان اکثرکم فاسقون, اور بے شک تمہیں سے اکثر نافرمان ہے, باغی ہے, فاسق ہے. اپنا کردار دیکھو. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ, اے نبی ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ برا ہے. من لعنہ اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی, وہ غضب علیہ, اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوا, وجعل منہم القردۃ والقناطیر, اور جن میں سے اللہ نے بندر بنائے اور خنزیر بنائے. تفسیر آ جائے گی سورہ اعراف تیسرے رکوع میں, کہ یہ یہودی میں سے وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے بندر بنایا اور خنزیر بنایا. وعبدت طاغوت, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بندگی کی, غلامی کی, طاغوت کی. عبادت سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے, ورنہ طاغوت کی نماز کون پڑھے گا. عبادت سے مراد ہے اصل میں غلامی, اطاعت, کسی کا کہنا ماننا, کسی کو بڑا مان کر اس کی اطاعت کرنا. تو جنہوں نے بجائے اللہ کے طاغوت کی عبادت کی, طاغوت کی وضاحت میں اس سے پہلے کر چکا ہوں کہ ہر ایسا شخص یا ادارہ جو کہے کہ شریعت کی نہیں چلے گی, میرا قانون چلے گا, وہ طاغوت ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے بجائے شریعت کے طاغوت کی, انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی اطاعت کی, اولئک شر مکانا, یہ وہ لوگ ہیں جو درجے کے اعتبار سے بدتر ہیں. وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور جو بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے رستے سے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, اور یہودی جب اے نبی آپ کے پاس, اے مسلمانوں یہودی جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ, حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور وہ کفر کے ساتھ نکلے. یہ ہے شعوری نفاق, کہ سازش کے تحت اسلام کا لبادہ اوڑا, تو ان لوگوں پر ایمان ایک گھڑی کے لیے بھی ان کو حاصل نہیں ہوا. ایک ہیں غیر شعوری منافق, جن کا ذکر بہت زیادہ آ چکا ہے سورہ نساء میں, ان کے بارے میں تو اللہ نے خود فرمایا کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا, ان کے ایمان کا تو اللہ نے بھی اعتراف کیا کہ ایمان کی کچھ ربق ان کو حاصل ہوئی تھی, لیکن جب دین کے لیے قربانی دینے کا مسئلہ ہے تو پیچھے ہٹ گئے, کفر کر بیٹھے. ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرُ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ, یہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور کفر کے ساتھ نکل گئے, یہ سازش کے تحت آئے ہیں, ان کو حقیقی ایمان کی ایک رمق بھی حاصل نہیں ہوئی. وَاللَّهُ عَالَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے وہ چھپاتے ہیں. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ, یہ پھر ہماری تصویر آ رہی ہے, اصل میں ہے ذکر یہود کا لیکن آج ہم یہی کچھ کر رہے ہیں. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ, اور تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو, یُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ, کہ وہ بہت تیزی دکھاتے ہیں گناہ کے معاملے میں, والعدوان, اور زیادتی کے معاملے میں, وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ, اور ہم حرام خوری کے معاملے میں. آج یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے, آپ کو نظر آئے گا رشوت کا بازار گرم ہے, سود کا معاملہ پوری طرح سے پھیلا ہوا ہے, اور اس کے بعد دو نمبر کے کام اور ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی, یہ سب ہمارے معاشرے میں سب جو ہے وہ رچی بسی ہوئی ہے. فرمایا وہ بہت زیادہ تیزی دکھاتے ہیں گناہ میں اور زیادتی میں اور حرام کھانے میں, لبئس ما کانوا یعملون، یقیناً برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. اصلاح کی اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ فرمایا علماء کی اور صوفیاء کی. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم، کیوں نہیں روکتے ان کو ان کے علا ان کے درویش ان کے صوفیاء اور علماء عن قولہم الاثم ان کی گناہ کی باتوں سے، واقلہم الصوت اور ان کی حرام خوری سے. بدقسمتی سے اس وقت یہ کام جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو رہا، اس لیے مجھ جیسے آدمیوں کو بھی اس میدان میں آنا پڑا ہے، ورنہ نہ ہم عالم ہیں نہ کوئی صوفی ہیں. ورنہ اصل کام یہ علماء اکرام کا تھا، اگر وہ یہ کام کر رہے ہوتے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے وسیع موقع دیا ہوا ہے، ہر جمعے کو ان کے سامنے اتنی بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہوتے ہیں، اگر وہ ان کے دل میں نفرت پیدا کرتے سود کی رشوت کی حرام خوری کی، آج معاشرے کا رنگ کچھ اور ہوتا. بلا شبہ علماء حق بھی موجود ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اکثریت یہ کام نہیں کر رہے. فرمایا کیوں نہیں روکتے ان کو ان کے صوفیاء اور ان کے علماء گناہ کی باتوں سے، واقلے مسوت اور حرام خوری سے. لبے سما کام جسنعون، یقیناً بری کاریگری ہے جو وہ کر رہے ہیں. وقالت الیہود والنصارى، وقالت الیہود اور یہود نے یہ کہا ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کا ہاتھ تو بن چکا ہے، اب ہمارے اوپر تو کوئی خیر نازل نہیں ہوتی، ہم پر تو کوئی نعمت ہی نہیں آ رہی، ہمارے تو برے حالات ہیں، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، وہ کوئی خیر ہم پر نازل نہیں کر رہا. غلت ایسی ہے بند ہو چکے ہیں ان کے ہاتھ، ولوئنو بما قالوا، اور وہ اپنے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ وہ کھلے ہیں. ینفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کر رہا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے اپنے فضل سے نواز رہا ہے. بلا یزید اللہ کثیر منہم ما انزل الیک من ربک طغیان و کفرا، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ ان کے حق میں اضافہ کرے گا، اور سرکشی کا اور کفر کا، اور ان کے اندر ضد پیدا ہوگی، یہ اپنی سرکشی میں نافرمانی میں اسلام کے خلاف سازشوں میں اور بڑھیں گے، ان کا کفر اور بڑھے گا اس قرآن کے نزول کی وجہ سے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے مابین بغض اور عداوت ڈال دیا ہے قیامت کے دن تک کے لیے. نفرتیں ہیں آپس میں، مسلمانوں کے خلاف تو متحد ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کتابیں پڑھیں جو آپ لکھ رہے ہیں اس وقت عیسائی مفکرین، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری تباہی کا اصل ذمہ دار یہ یہودی ہے. یہ الگ بات ہے وہ کتابیں آتی ہیں لیکن مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہیں، یہودی اس وقت پوری طرح سے ان کے اوپر چھایا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، تو ان کے درمیان آپس میں شدید بغض اور عداوت اور نفرت ہے، اور خاص طور پر اس وقت کی قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس وقت جو یہود کے اپنے قبیلے تھے ان کے درمیان بڑی نفرت تھی. بنو کینکا کو مسلمانوں نے جلا وطن کیا وعدہ خلافی پر، تو نہ بنو نذیر ان کی حمایت میں آئے نہ بنو قریظہ آئے، بنو نذیر کو جلا وطن کیا تو بنو قریظہ نے کوئی ان کی حمایت نہیں کی. تو فرمایا کہ ان کے اپنے درمیان بھی نفرت اور بغض ہے. علما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے، یہودی کبھی بھی خود میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتا، وہ سازشیں کر کے لڑاتا ہے، اور اس وقت پوری تاریخ کی ثبوت موجود ہے کہ پہلی عالمی جنگ ہو دوسری عالمی جنگ ہو، ان سب جنگوں کے بھڑکانے والے اصل میں یہودی تھے، اور فائدہ سارے کا سارا یہودیوں کو حاصل ہوا. پہلی جنگ عظیم کے بعد اعلان بالفور ہو گیا اور ان کو فلسطین میں داخلے کی اجازت ملی، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر اسرائیل قائم ہو گیا، امریکہ نے بھی اس کو تسلیم کیا، برطانیہ نے بنوایا، روس نے اس کو فوراً تسلیم کیا، اور دور نبوی میں بھی ان کا سارے کا سارا کوشش یہ تھی. پہلے اللہ کے رسول کی مدینہ آمد سے پہلے اوس اور خزرج کو لڑاتے تھے، اور آپ کی آمد کے بعد یہی جا کر مکے میں مشرکین کو اکساتے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. تو فرمایا علما اوقدوا نارا للحرب، یہ جب بھی کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اطفاہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. وہ یسعون فی الارض فسادا، اور یہ زمین کے اندر فساد مچا کر کرتے ہیں، انتہائی سازش کی قوم ہے، ان کی گھٹی میں سازش پڑی ہوئی. واللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. ولو ان اہل الکتاب آمنوا، اور کاش کہ یہ اہل کتاب ایمان لے آتے بجائے تخریب کے رستے پر جانے کے، کاش کہ یہ ایمان لے آتے. بتقوا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے. لکفرنا انہم سیئاتہم، تو ہم ان کی خطاؤں کو دور کرتے. ولا ادخلناهم جنات النعیم، اور ہم انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کرتے ہیں. یہ ہے شریعت پر عمل کا اخروی فائدہ، آخرت میں یہ کچھ ملتا. اور شریعت پر عمل کا دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ فرمایا ولو انہم اقاموا التوراۃ، اور اگر وہ قائم کرتے تورات یعنی تورات کی تعلیمات کو نافذ کرتے، والانجیل اور انجیل کو نافذ کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور اس کو جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی اب اشارہ قرآن کی طرف بھی ہے، ہماری طرف بھی اشارہ ہے کہ جو بھی نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف اگر اس کو وہ قائم کرتے نافذ کرتے، لعقلوا من فوقہم، تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے. جیسے تبرانی شریف کی تبرانی کی روایت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ایک حد نافذ ہوتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں نازل فرماتا ہے کہ جتنی برکتیں کسی سرزمین میں 40 راتوں کی بارش کی رحمت کی بارش سے نازل ہوتی ہیں، جتنی برکتیں 40 دن کی ابر رحمت سے پیدا ہوں گی اتنی برکتیں نازل ہوں گی اگر ایک حد اللہ کی نافذ کر دی جائے. تو اگر یہ تورات کو انجیل کو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے اسے اگر یہ نافذ کرتے تو اپنے سروں کے اوپر سے بھی کھاتے، آسمان کی رحمتوں کی بارش سے نازل کرتا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے، زمین بھی اپنی رحمتوں کے خزانے اگل دیتی. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو سیدھی راہ پر ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر وہ ہے جو برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ تبلیغ کیجئے اس کلام کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. تبلیغ اصلا ہے ہی قرآن کی، باقی احادیث مبارکہ ہیں، دیگر واقعات ہیں، وہ تو اصل میں مزید وضاحت کے لیے ہے، تائید کے لیے، سپورٹ کے لیے. اگلی سورت سورہ نام میں مضمون بار بار آئے گا، اندر بھی اے نبی اس قرآن کے ذریعے خبردار کیجئے، ذکر بھی اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کیجئے، آگے چل کر آئے گا تو بشر بھی اس قرآن کے ذریعے سے بشارت دیجیے، تم ذرا بھی اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کیجیے. تو اصل میں تبلیغ اصلا قرآن کی ہے. فرمایا اے نبی تبلیغ کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی. اللہ کے رسول نے ہمیں بھی حکم یہی دیا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بلغوا انی ولو آیۃ، میری طرف سے تبلیغ کرو خواہ ایک ہی آئے. تو اصلا تو ہمیں تبلیغ کرنی ہی قرآن کی چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ وضاحت کے طور پر اللہ کے رسول کے ارشادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا یہ ہے کہ پھر دیگر کو مثالیں اور واقعات ہیں وہ اس کے ضمن میں آنے چاہیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگر آپ نے اس کلام کی تبلیغ نہ کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، فما بلغت رسالتا، تو پھر آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا، رسالت کا آپ نے حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، اور لوگوں سے مت ڈریے، آپ حق بات بیان کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے. ان اللہ لا یہد القوم الکافرین، البتہ جو لوگ کفر پر تلے ہوئے ہیں، جو کافر لوگ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے گا. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تبلیغ آپ کے ذمے ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. اسی لیے آپ نے حجت الوداع کے موقع پر صحابہ سے پوچھ لیا تھا، اللہ حل بلغتو، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ اور جب صحابہ اکرام نے کہا کہ انکا قد بلغتا، بے شک آپ نے پہنچا دیا، وادیتا، اور آپ نے حق امانت ادا کر دیا، ونصحتا، اور آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا، تو آپ نے اللہ کو گواہ بنایا تھا کہ اللہ آپ گواہ رہیے، اللہ آپ گواہ رہیے، اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں آپ سے کہہ دیا تھا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہیے کہ اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، نافذ نہ کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور اس کلام کو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. تمہاری کوئی دعا اللہ نہیں سنے گا، تمہاری اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تم لاکھ بڑی بڑی دعائیں کرو، تم عرفات کے میدان میں 30 لاکھ آدمی جمع ہو کر دعائیں کرو، بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات میں تم خوب رو رو کے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی بات نہیں سنے گا جب تک تم اللہ کی نہیں مانو گے. تو یہ جو بات اللہ نے پہلے یہود سے کہی تھی، آج وہ ہم سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی سے دشمنی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو خاص اللہ تعالیٰ کی دوستی نہیں، رعایت نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. اگر یہود نے نافذ نہیں کیا اللہ کی کتاب کو، تو جو اللہ تعالیٰ کے کی جذبات اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ ان کے لیے تھے، بالکل وہی ہمارے لیے. فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم کسی بنیاد کسی دلیل پر نہیں ہو، تم بات کرنے کے قابل نہیں ہو جب تک تم قائم نہیں کرتے تورات اور انجیل کو اور اس کلام کو جو تمہارے طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یقیناً اضافہ کرے گا اے نبی وہ کلام جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے ان کے حق میں سرکشی کا اور کفر کا. فلا تاسا علی القوم الکافرین، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر قوم کے حال پر آپ افسوس نہ کیجیے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے یعنی مسلمان، والذین ہادوا اور وہ جو کہ یہودی ہوئے، والسابعون اور وہ جو سابی ہیں، ستارہ پرست ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنے والے، والنصارہ اور وہ جو کہ عیسائی ہوئے، یہ چار گروہوں کا یہاں پر ذکر ہوا جو کہ اس وقت موجود تھے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا. کچھ تو مسلمان ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ عیسائی ہیں، اور کچھ تو مشرک ہیں جو حضرت ابراہیم کے اپنے نسبت قائم کرتے ہیں. فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ عمل صالح اور اس نے اچھا عمل کیا، فلا خوف علیہم، بس ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، فلا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اس آیت کا اصل مفہوم تو یہ ہے کہ کسی گروہ میں شامل ہونے سے نجات نہیں ملے گی. اس وقت برحق گروہ مسلمانوں کا ہے، لیکن صرف مسلمانوں کے گروہ میں شمولیت سے نجات نہیں ملے گی. دو چیزیں ضروری ہیں نجات کے لیے، نمبر ایک اخلاص، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہو اور نیکی آخرت میں اجر و ثواب کے لیے ہو، دنیا میں کوئی اس کا فائدہ مطلوب نہ ہو، کوئی شہرت مطلوب نہ ہو. اور نمبر تین عمل صالحہ، اخلاص کے ساتھ عمل کرو. تو اگر دو چیزیں ہیں تو تب نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. صرف یہودیوں میں شامل ہونے سے نجات نہیں ملے گی، بلکہ یہ ہے کہ اسی یہودی کو نجات ملے گی. ایک زمانے میں یہودی فرقہ بھرت تھا، لیکن وہی یہودی جنت کے مستحق ہوں گے جن میں اخلاص ہوگا اور جنہوں نے اچھا عمل کیا. تو گروہی نسبت کو اپنے نجات کا ذریعہ نہ سمجھو، بلکہ یہ کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرو. تو اس آیت کا اصل مفہوم تو یہی ہے، لیکن اس آیت سے غلط مفہوم لیتے ہیں ہمارے بعض لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، آخر پر ایمان کا ذکر ہے، رسالت پر ایمان کا ذکر نہیں ہے، اس لیے رسالت پر ایمان کی اہمیت نہیں ہے. لہٰذا کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، جو بھی نیک ہیں، اخلاص کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، وہ اللہ کے جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس عقیدے کے ذریعے سے قرآن کی بہت ساری آیتوں کی نفی کرتے ہیں. اگر یہی بات ہے تو پھر سوال پوچھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کیوں یہودیوں کے ساتھ جنگ کی، کیوں مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ جنگ کی، رومن امپائر کے ساتھ جنگ کیوں؟ اگر کسی ایک رسول پر، کسی رسول پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں تھی تو اللہ بار بار رسول اور کتابیں پھر بھیجتا کیوں رہا؟ پھر آخر ابلیس کا قصور کیا تھا؟ ابلیس کی غلطی یہی تھی نا کہ اس نے ایک اللہ کے نبی کو ماننے سے انکار کیا تھا اور ان کے سامنے سجدہ کرنے سے وہ باز رہا تھا. تو اگر رسول پر ایمان کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آخر ان ساری باتوں کی کیا توجہ ہوگی؟ اور پھر یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن مجید کی واحد بار بار توجہ دلاتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ایمان لاؤ رسول پر، سورہ نساء 170، ایمان لاؤ رسول پر، اسی میں تمہاری خیر ہے. قرآن پاک کی بعض آیتیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں صرف رسول پر ایمان کا ذکر ہے. سورہ حدید آیت نمبر 28، صرف رسول پر ایمان کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اس آیت کی بنیاد پر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آخرت پر ایمان کی ضرورت نہیں ہے؟ اس آیت کے آخرت کا ذکر نہیں ہے. تو قرآن مجید سے کوئی اصول اخذ کرتے ہوئے قرآن کی ساری آیتیں سامنے ہوں گی، ایسا اصول نہیں بنا سکتے کہ جو قرآن کی دیگر آیتوں کے ساتھ ٹکراتا ہو. تو یہاں اصل معاملہ صرف اخلاص کا ہے، یہاں پر ایمان کا ذکر اخلاص کے لیے آیا ہے. دو مرتبہ مضمون ہمارے سامنے آ چکا ہے قرآن میں کہ جو دکھاوا کرتے ہیں نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے. سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ نساء میں بھی آیا. تو اللہ اور آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص عمل اللہ کے لیے ہو، اس کی رضا کے حصول کے لیے، عمل آخرت کے ریوارڈ کے لیے ہو. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اس کا ذکر بار بار آ چکا ہے. وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف بھیجے تھے رسول. کلما جا اہم رسول، تو جب بھی ان کے پاس رسول آئے، بما لا تہوا انفسہم، ان احکامات کے ساتھ، اس شریعت کے ساتھ جو کہ ان کے جیوں کو پسند نہ آئی، جو کہ ان کی من چاہے زندگی کے خلاف، فریقن کذبوا، تو انہوں نے ایک فریق کو تو جھٹلایا، وہ فریقن یقتلون، اور ایک فریق کو وہ انہوں نے قتل کیا، وحسبوا، اور یہ سمجھتے رہے، اللہ تکون فتنہ، تو ان کی سرکس سے کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا، فعموا وصموا، تو پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، یعنی بالکل ہی بےحس ہو گئے، اس قدر بےحس ہو گئے کہ انبیاء کو شہید کرنے کے باوجود ان کے اوپر کوئی لرزہ طاری نہیں ہوا، اپنے گناہ پہ ندامت نہیں ہوئی، اندھے اور بہرے ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہ، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے، واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہی مسیح یعنی مریم کا بیٹا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ مسیح یعنی مریم کا بیٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حلول کر گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں، اب اللہ عیسیٰ ہی ہے معاذ اللہ. وقال المسیح، حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، او بد اللہ ربی و ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ، بے شک جس کسی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. یہ شرک کی مذمت میں تیسری آیت آ رہی ہے، دو مرتبہ الفاظ آئے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا. اب یہاں فرمایا کہ اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وما واہ النار، اور اس کا ٹھکانا آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے یعنی مشرکوں کے لیے کوئی مددگاروں میں سے نہیں ہوگا. ظلم یہ شرک ہے، ان میں شرک لا ظلم عظیم، ظالم سے مراد مشرک، تو فرمایا مشرکوں کے لیے کوئی بھی مددگاروں میں سے نہ ہوگا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور بے شک کفر کیا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تین میں کا تیسرا ہے. یہ ایک اور عیسائی فرقہ تھا کہ جس فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ ملکیہ اس کا نام تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ تین خدا ہے، گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن، گاڈ دی مدر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم سلام علیہا، اور اللہ تعالیٰ، یہ تین خدا ہے معاذ اللہ. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے معبود واحد، ایک ہی معبود ہے، وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ کے وہ کہہ رہے ہیں، سَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے دردناک عذاب پہنچ کے رہے گا. اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، تو کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کریں گے اور اس سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ یعنی بہتر یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اللہ سے بخشش مانگیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام و سلام علیہا نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وہ امہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھا. یہ اعلیٰ ترین منصب ہے خواتین کے لیے، اس لیے کہ نبی پھر صدیق، شہداء، صالحین، تو کوئی بھی خاتون نبیہ نہیں ہو سکی، نبی جو سے اللہ تعالیٰ نے مردوں ہی کو بنایا ہے. یہ الفاظ آ جائیں گے ہمارے سامنے سورہ انبیاء میں، کہہ رہے بھی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں ہی کو رسول بنا کر. خواتین کے لیے اعلیٰ مقام صدیقہ، تو فرمایا کہ ان کی والدہ صدیقہ تھی. کانا یاقلا نصام، اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی زندگی کھانے کی محتاج تھی. تو جو ہستی محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ نہ اسے کھانے کی حاجت ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے. تو فرمایا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، وہ تو محتاج تھے، کہ کھانا نہیں ملے گا تو ان کی زندگی باقی نہیں رہے گی. تو جو محتاج ہے، جو بے بس ہے، جو لاچار ہے، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ انظر کیف نبین لهم الآیات، اے نبی دیکھیے تو صحیح ہم ان کے لیے کیسے آیات کو واضح کر رہے ہیں، تو منظور پھر ان کی طرف دیکھیے انا یوسفون کہ وہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں، یعنی کتنا اعلیٰ تصور توحید کا ان کے سامنے آ چکا ہے اور وہاں سے ان کو پھرایا جا رہا ہے، یعنی فرمایا خود پھرتے ہیں، فرمایا پھرایا جا رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر، اپنے نذرانوں کی خاطر وہ پٹیاں پڑھاتے ہیں شرک کی، کہ جتنے پادری ہیں پنڈت ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں، اور یہ جو ہے وہ طرح طرح کی مثالیں دے کر، طرح طرح کی قصے سنا کر، گمراہ کن نظریات پیدا کر کے لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ تم بہت گنہگار ہو، تمہاری اللہ نہیں سنے گا، تمہیں واسطے وسیلے کی ضرورت ہے، لہذا ہمارے پاس آؤ، ہمیں آ کر بتاؤ تم نے کیا گناہ کیا ہے، ہم تمہاری فیس تجویز کریں گے، تم وہ فیس ادا کرو گے، ہم تمہاری اللہ سے بخشش کروا دیں گے. یہ پورا نظام آج بھی چل رہا ہے عیسائیت میں. فرمایا دیکھیے نبی کہاں سے پھیلائے جاتے ہیں وہ. قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے پوچھئے کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو، مالا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ نقصان کا اور نہ ہی فائدے کا، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ کو پکارو گے تو اللہ سن رہا ہے کہ تم کیوں پکار رہے ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے، کیا پریشانی ہے، اور اگر تم زبان سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی مشکل کو پیش نہ کر سکو، تم پر رقت آری ہو جائے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے، اور تم بیان نہ کر سکو اپنے مشکل کو، اللہ پھر بھی جانتا ہے کہ تمہیں کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے مشکلات کو آسان کرنے والا ہے. کلیا اہل کتاب، اے نبی کہیے کہ اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، ناحق اپنے دین میں غلو نہ کرو. یہ مضمون کل بھی آ چکا ہے سورہ نساء میں، غلو ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا. حضرت عیسیٰ کی محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ خدائی میں شریک کر دیا، عمل کے حوالے سے وہ غلو اختیار کیا کہ رہبانیت اختیار کر لے، فطرت کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا کہ ہم نہ شادی کریں گے، نہ ہی ہم مرغر غذائیں کھائیں گے، نہ کوئی کاروبار دنیا کریں گے، ہم تو صرف جا کر دور جنگلات کے اندر بیٹھیں گے، سبزیاں اگائیں گے، کھائیں گے اور اللہ اللہ کریں گے. اور بعد میں پھر وہاں پر جو بری حرکتیں کی ہیں ننس نے اور پادریوں نے، ناجائز بچوں کے قبرستان دریافت ہوئے ہیں راہب خانوں کے طے خانوں میں، اور اس کے بعد دنیا داری کی یہ انتہا ہوئی ہے کہ پھر اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بن گئے. کسی شخص کا انتقال ہوا، جان نہیں نکل رہی، وہ پہنچا پادری کے پاس، چاہیے جان نہیں نکل رہی، اچھا پادری صاحب پہنچ گئے، مرادمہ کیا کہا کہ اس کی جان نہیں نکلے گی، اتنا نذرانہ چاہیے کلیسا کے لیے، دو گے تو پھر شاید کچھ امید ہے، اس نے دیا. پھر پادری صاحب مرادمے میں چلے گئے، کہا کہ ابھی بھی امکان نظر نہیں آتا، کچھ اور دو. جب اچھی طرح نچوڑ لیا، پھر کہا کہ اب امکان پیدا ہوا، اب اس کی جان نکل جائے گی، اب اس کی بخشش ہو جائے گی. تو بدترین دنیا داری کی ہے ان پادریوں نے. اس لیے اقبال نے کہا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، ایران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. فرمایا دین میں نہ غلو مت کرو. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ایسی قوم کی پیروی، ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے. واضلوا كثيرا، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا. وضلوا عن سواء السبيل، اور وہ بھٹک گئے سیدھے رستے سے. اشارہ اصل میں ہے یونانیوں کی طرف. یونان بھی فلسفے کا ایک مرکز رہا ہے. فلسفیانہ مذاق کے اعتبار سے یونانیوں کے اندر بھی تثلیث تھی. ان کی تثلیث اور قسم کی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ایک خالق تو ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اس خالق کے ساتھ دو چیزیں اور بھی قدیم ہیں، مادہ بھی قدیم ہے، روح بھی قدیم ہے. تو اس خالق نے مادے سے مختلف چیزیں بنائی اور ان کے اندر وہ روح ڈالتا گیا جس سے وہ چیزیں زندہ ہو گئی. لہذا وہ کہتے ہیں کہ تین خدا ہے، مادہ بھی خدا ہے، روح بھی خدا ہے، اور خود خالق بھی خدا ہے. ان کی بھی تثلیث تھی، اسی تثلیث کو انہیں اور شکل دے دی. تو فرمایا ہے کہ اس قوم کی خواہشات کی پیروی مت کرو کہ جو لوگ اس سے پہلے بھٹک گئے، انہوں نے بہتوں کو بھٹکایا اور وہ بھٹک گئے سیدھے رستے سے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے. یہ دو ذی القدر پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، حضرت داؤد علیہ السلام جن کو اللہ نے زبور دی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل دی تھی، ان دونوں رسولوں نے لان تان کی ہے بنی اسرائیل پر، خاص طور پر ان کے علماء کے اوپر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل کے علماء کو سانپ تک کہا تاکہ تمہاری مثال ان قبروں کی مانند ہے کہ جو اوپر سے تو ان پر بڑا چونا وغیرہ پھیرا ہوتا ہے، اندر سوائے گلی سلی ہڈیوں کے کچھ نہیں ہوتا. اے علماء یہود، تم نے اوپر سے بڑے اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن تمہارے اندر سوائے گندگی کے شر کے اور کچھ نہیں ہے. تم مچھر چھان کے اور بڑے بڑے اونٹ تم پورے کے پورے نکل جاتے ہو. مولانا امین حسن شاہی صاحب نے تصور قرآن میں اس آیت کی تفسیر میں زبور سے اور تورات اور انجیل سے بہت ساری کوٹیشنز دی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ انہوں نے کس طرح سے بنی اسرائیل کے لوگوں پر لان تان کی. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ لعنت کی گئی نبیوں کی زبان سے. نبی تو رحمت ہوتے ہیں، لیکن جب نبی کسی قوم کی شرارت کے اوپر ان کا دل جو ہے وہ تنگ ہو جائے، ان کا دل دکھ جائے، تو پھر ان کی زبان سے بھی لعنت کے الفاظ نکلتے ہیں ایسے سرکشوں کے لیے. تو فرمایا کہ لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. کیوں لعنت کی گئی، وجہ کیا تھی؟ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ لوگ حد سے گزرنے والے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اور جو بھی وہ برائی برے کام کا ارتکاب کرتے تھے وہ اس سے روکتے نہیں تھے. یہ بہت بڑا جرم تھا. نیکیوں کی تلقین کرنا بہت آسان ہے، مشکل اصل میں پڑتی ہے جب کہ آپ کسی کو برائی سے روکتے ہیں. آپ اگر لوگوں سے کہیں کہ لوگوں ذکر کرو، درود پڑھو، استغفار کرو تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ تمہارا استغفار کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا اگر تم برائیوں کو چھوڑتے نہیں ہو. یہ زلزلہ اگر آیا ہے، یہ مصیبت آئی ہے، تو یہ انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد و فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم آیت 47 میں اللہ فرماتے ہیں کہ بحر و بر میں فساد برپا ہوتا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہوں کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹیں. اب یہ باتیں آج کل بعض دانشوروں کو بہت بری لگتی ہیں کہ وہ جو بےچارے پہلے اتنی مصیبت میں اور آپ ان کو ایسی آیتیں سنا رہے ہیں. تو بھائی قرآن مجید تو یہی بتا رہا ہے، یا تو آپ کہیے کہ ہمارے معاشرے، ہمارے محلوں کا، ہمارے دیہاتوں کا ماحول بڑا پاکیزہ شریعت کے مطابق ہے. میرا اپنا تعلق بھی ایک دیہات سے، ہری پور سے، اور جانتا ہوں میں کہ وہاں پر کس قسم کی زندگی کا کس وقت جو رنگ ڈھنگ ہے، کس طرح سے اللہ کی نافرمانی ہے، کس طرح سے اللہ کی سرکشیاں ہیں، کس طرح کی حرام خوریاں ہیں، کس طرح کے قتل ناک ہیں، کس طرح کا شادی بیاہ کے اندر اللہ کو ناراض کرنے والا معاملہ ہے، کس طرح وہاں شادی بیاہ میں طائفوں کو لایا جاتا ہے، کیا کچھ کیا جاتا ہے. تو یہ جو ماحول ہمارے دیہات کا، اب وہ غریب لوگ ہیں بےچارے، وہ کیا گناہ کریں گے؟ یہ سارے گناہ کر رہے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہے. اب جو لوگ بچ گئے ہیں ان کو صرف استغفار کی تلقین نہ کی جائے کہ تم صرف زبان سے استغفار کرتے رہو، چھوڑو حرام خوریوں کو، چھوڑو بے پردگی کو، چھوڑو ڈراموں اور فلموں کو، اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بناؤ، سارے گھر والے نمازی ہوں، مسجدیں ہماری آبادوں بھری ہوئی ہوں. ہم چھوڑ دیں سود کو، چھوڑ دیں رشوتوں کو، چھوڑ دیں جھوٹ بولنے کو، تو چھوڑ دیں غلط رسومات کو، بدعات کو، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی. تو یہ پوری کی پوری تباہی، یہ اصل میں ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے انتباہ ہے کہ ہم اگر اس وقت بچ گئے تو یہ نہ سمجھے کہ کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت کچھ لازم سے چھوڑ دیا. اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ جھٹکے یہاں بھی آ سکتے ہیں زلزلے کے. تو فرمایا کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ روکتے نہیں تھے برائی سے جو کہ بھاگ کی جا رہی تھی. لبے سما کانو یفعلون، یقیناً برا پھیلے جو وہ کر رہے تھے. ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، یہ آیت ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے کہ اس سے مراد یہاں پر کون ہے، یہودی ہیں کہ منافق ہیں. تو میں پہلے میں ترجمہ کر رہا ہوں منافقین کے اعتبار، یہودیوں کے اعتبار سے، جیسے تفسیر عثمانی میں انہوں نے دونوں باتیں لکھی ہیں. ترا کثیرا منہم، اور تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے، کیونکہ پیچھے چل رہا ہے ذکر یہود کا ہی، بنی اسرائیل کا ہی، لہٰذا سلسلہ کلام میں تو انہیں کی بات ہوگی. تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے یہ تولون الذین کفروا، کہ وہ دوستیاں کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. مراد ہے مشرکین، کہ یہ مشرکین مکہ کے ساتھ جا کے دوستی کر رہے ہیں بجائے مسلمانوں سے دوستی کرنے کے. لبے سما قدمت لہم انفسہم، یقیناً بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے جو ان کی جانوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے. انسخت اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے اللہ کا غضب ان پر ہوا, اللہ ان سے ناراض ہوا. وہ پھر عذاب ہم خالدون اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ولو کانوا یؤمنون باللہ اگر وہ واقعی ایمان رکھتے اللہ پر والنبی اور اپنے نبی پر, جس نبی کو بھی مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں, تو اگر واقعی وہ اپنے نبی پر ایمان رکھتے وما انزل الیہ اور جو نبی کی طرف نازل ہوا, مت تفضوہم اولیاء یہ مشرکین کو دوست نہ بناتے. ولا کننا کثیر منہم فاسقون اور لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں, فاسق ہیں. ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں پہ اصل میں ذکر ہے منافقین کا, لہذا الفاظ محسوس مانے ہیں بعض لوگوں نے یہاں پر کہ والذین فی قلوبہم مرض, وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے, اشارہ منافقین کی طرف ہے. یہ الفاظ قرآن مجید میں ان کے لیے آ چکے ہیں. ترا کثیر منہم تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے, یہ تولون الذین کفروا کہ وہ ان کافروں سے یہودیوں سے جا کے دوستی کرتے ہیں. لبئس ما قدمت لہم انفسہم یقیناً بہت بری کمائی ہے جو ان کی جانوں نے اپنے لیے آگے بھیجی. انسخط اللہ علیہم کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا. وفی العذاب ہم خالدون اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ولو کانوا یؤمنون باللہ اگر وہ واقعی ایمان لے آتے اللہ پر, ایمان رکھتے اللہ پر, بن نبی اب یہاں نبی سے مراد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, اور اگر وہ ایمان رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, وما انزل الیہ اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یعنی قرآن پر ایمان رکھتے, مت تخذوہم اولیاء تو یہ اللہ کے نبی کے دشمنوں کو ہرگز دوست نہ بناتے. ولکن کثیر منہم فاسقون لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت پائیں گے دشمنی کے اعتبار سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, یہودیوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا. قرآن مجید ہمیں رہنمائی دے رہا ہے کہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں یہودی اور مشرق. یہود اور ہنود ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی, مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اگر دوستی کی پنگ بڑھا رہے ہیں مسلمانوں سے اس وقت یہودی, تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کی سازش ہے. وہ چاہتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ کوئی جنگ کے ذریعے سے وہ کسی مسئلے کو حل کرے, ہمیشہ سازشیں کرتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ان کے لیے خطرہ ہے, پاکستان کے میزائل ان کے لیے خطرہ ہے, لہذا وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کر کے اس خطرے کو وہ زائل کرنا چاہتے ہیں. کہ اگر وہ کوئی اقدام کرے اب گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے, مسجد اقصی کو شہید کر کے اپنا ہیکل بنانے کے لیے, تو پاکستان کے پاس جواز نہ ہو کوئی حملہ کرنے کا کہ پاکستان کے ساتھ پہلے دوستی کر لی جائے, اور پھر یہاں گھس کر جو جاسوسیاں کریں گے, جب امریکہ کو نہیں بخشے جاسوسی کے اعتبار سے تو پاکستان کو کیا بخشیں گے. تو یہاں سفارت خانہ قائم کر کے اور مزید جاسوسی کر کے ہماری ایسی صلاحیت کو تباہ کرنے کا وہ پورا سامان کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ تم پاؤ گے تمام لوگوں میں سب سے شدید دشمنی کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے یہودیوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا. اس کے برعکس ولتجدن اقربہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصاریٰ اور تم لازمن پاؤ گے محبت کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے نسبتاً قریب ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں. عیسائیوں کا معاملہ بالکل مختلف رہا ہے تاریخ میں, ابھی بھی عیسائیوں کو گمراہ کیا ہے یا مجبور کیا یہودیوں نے, وہ اصل میں ان کی پوری اکانومی کے اوپر سوار ہے, اس لیے عیسائی ان کی کہنا ماننے پر مجبور ہے, ورنہ تاریخ روایت عیسائیوں کا طرز عمل مسلمانوں کے حوالے سے ہمیشہ مختلف رہا ہے. شاید نجاشی رحمۃ اللہ علیہ عیسائی سے مسلمانوں کو پناہ دی, حبشہ میں مسلمان ہجرت کر کے گئے, انہوں نے بڑا ساتھ دیا, ایمان بھی لایا. قیصر روم نے بڑے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی گواہی دی کہ سچے نبی ہے, ایمان بھی لانا چاہتا تھا, لیکن جب دیکھا کہ پورا دربار کے سب لوگ مخالف ہیں, حکومت میری بادشاہت خطرے میں ہے, تو بدنصیب اس حکومت کی وجہ سے ایمان سے محروم رہا. اس کے بعد ہر دور میں عیسائیوں کا طرز عمل مختلف رہا ہے. آخری جو اعلیٰ ترین تحسین ہوئی ہے اللہ کے رسول کی عیسائیوں کی طرف سے وہ پچھلی صدی میں ہوئی ہے. دی مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی دی 100, 100 بڑے آدمیوں کے تذکرے اس میں جمع کیے اور نمبر 1 پر وہ لے کر آیا کہ اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو اے نبی آپ پائیں گے مسلمانوں کے لیے محبت کے اعتبار سے نسبتاً زیادہ قریب کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں. ذالک بانہم منہم قسطین و رہبان, اس لیے کہ ان کے اندر کچھ عالم بھی ہیں, عالم حق بھی ہیں, اور کچھ ان میں ایسے درویش بھی ہیں, ایسے راہب بھی ہیں. وانہم لا یستکبرون, یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے. ایک راہب ہی نے حضرت سلمان فارسی کو بتایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آخری نبی کا وقت کا ظہور کا وقت قریب ہے, جاؤ خجروں والی بستی مدینے میں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اب یہ 70 افراد کا ذکر ہے جو حبشہ سے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور اس کے بعد وہ ایمان لائے, اور جب قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب انہوں نے سنا وہ کلام جو نازل کیا گیا رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم, ترا اعینہم تفیض من الدمع, تو نبی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہ نکلی. مما عرفوا من الحق, اس حق میں سے جن کو انہوں نے پہچان لیا. یقولون, اور وہ پکار اسے, ربنا آمنا, اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے, فاکتبنا مع الشاہدین, بس تو ہمیں بھی شامل کر لے گواہوں کے ساتھ, یعنی ہم بھی تیرے نبی کی, تیرے نبی کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں, تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں, تیری کتاب کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں, اے رب ہمارے ہمیں بھی شامل کر لے گواہوں کے ساتھ, ہمیں لکھ لے گواہوں کے ساتھ. وما لنا, اور ہمیں کیا ہوا ہے, لا نؤمن باللہ, کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائے, وما جاءنا من الحق, جبکہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے, ونطمع, اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں, ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین, کہ ہمیں ہمارا رب داخل کرے گا, شامل کر دے گا صالحین کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ. فاصابهم الله بما قالوا, واللہ تبارک و تعالی نے انہیں بدلہ دیا ان کے اس کہنے کی وجہ سے. کیا بدلہ دیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار, وہ باغات دیے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا, ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وذالک جزاء المحسنین, اور نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نیکوکاروں میں شامل فرمائے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, وہی لوگ جہنم والے ہیں. اب اس کے بعد عیسائیوں کا ذکر آ رہا ہے, ان کے اچھے لوگوں کا ذکر آیا, وہ لوگ جن پر رقت آ رہی ہوگی, قرآن سنا تو رونا شروع کر دیا, ایمان لائے. لیکن اب عیسائیوں کی جو بہت بڑی گمراہی ہے رحمانیت, اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کے حوالے سے ان کو توجہ دلا رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, حرام نہ ٹھہرا لو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کرنی ہے. تم نے کہاں سے رہبانی شروع کر دی کہ شادی کرنا بھی اپنے اوپر حرام کر لیا, اور اچھی غذائیں کھانا بھی تم نے اپنے اوپر حرام کر لیا, یہ کہاں سے ہو گیا؟ تو جس طرح یہ گناہ ہے کہ آدمی حرام کو حلال کر لے, اسی طرح سے یہ بھی گناہ ہے کہ آدمی حلال کو خام خواہ حرام ٹھہرا لے, یہ کون سا زہد ہے؟ تو یہ سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, اے نبی ان سے پوچھے کس نے حرام کیا اس زیب و زینت کو جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے, اور جو اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ چیزوں کے لیے پیدا فرمائی ہے. تو فرمایا کہ مت حرام ٹھہراؤ جو چیز اس کو, جو مت حرام ٹھہراؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. ولا تعتدوا, اور دیکھو زیادتی نہ کرو, تجاوز نہ کرو حد سے, ان اللہ لا یحب المعتدین, بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وکلوا مما رزقکم اللہ, اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. دو شرطیں پوری ہونی چاہیے, حلالا طیبا, حلال ہو اور طیب ہو. اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں, حلال یہ ہے کہ جس کو اللہ نے حلال کرایا ہو. بکری کھا سکتے ہو, بلی نہیں کھا سکتے, بلی اللہ نے حرام کی ہے, بکری کھا سکتے ہو. تو جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ کھاؤ. نمبر دو, طیبات کہ وہ طیب بھی ہو پاکیزہ بھی ہو. بکری ہے, پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کی جائے تب حلال رہے گی, تب طیب ہوگی, ورنہ اس میں خون اندر ہوگا وہ طیب نہیں ہوگی, پھر وہ خبیث ہو جائے گی اگر تم نے جھٹکے سے اس کو مار دیا, جھٹکا کیا اس کا. نمبر دو, وہ بکری تم نے رزق حلال سے حاصل کی ہو, کسی کی اٹھائی نہ ہو. بکری ہے, ذبح بھی کیا ہے, لیکن کہیں اور سے اٹھا کے لایا تو پھر وہ تمہارے لیے طیب تو نہیں ہے وہ. اور نمبر تین یہ ہے کہ اس پہ شرک یا نیزش نہ ہو. اپنی بکری ہے, رزق حلال سے کمائی ہے, ذبح بھی کر رہے ہیں, لیکن پڑھتے ہوئے نام کسی اور کا لے لیا کہ فلاں کے نام سے ذبح ہو رہی ہے, تو یہ حرام ہے. تو فرمایا کہ پاکیزہ حلال ہو, پاکیزہ ہو, کھاؤ اس میں سے. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو کہ تم جس پر ایمان رکھتے ہو. اب بعض اوقات لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں غصے میں آ کر کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، میں کھانے میں دیر ہوگی اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، دودھ مانگا آپ نے دودھ نہیں ملا تو قسم کھا لی کہ میں دودھ پیوں گا ہی نہیں. تو یہ چیز غلط ہے، ایسی قسموں کو توڑنا چاہیے. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا معاوضہ نہیں کرے گا ان قسموں کے بارے میں جو لا یعنی ہے، غیر شعوری طور پر قسم کھا لی. بعض لوگوں کا کچے کلام ہوتا ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم، تو فرمایا کہ ایسی قسموں کا تو اللہ تعالیٰ معاوضہ نہیں کرے گا. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، البتہ وہ تمہارا معاوضہ کرے گا ان قسموں کے بارے میں کہ جن کو تم نے بڑی مضبوطی سے شعوری طور پر باندھا ہے. فکفارتہ، تو پھر ان قسموں کا کفارہ یہ ہے اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، دس مسکینوں کو کھانا کھلانا اس اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. قسم کھا لی، اب اس قسم کو توڑنا ہے تو اب اس قسم کو توڑنے کے لیے کفارہ دینا پڑے گا، اور ایسی قسموں کو توڑنا چاہیے کہ جس میں آدمی اپنے اوپر خام خواہ حلال کو حرام کر لے، تو اس قسم کا توڑنا واجب ہے. اور اس توڑنے کے لیے کفارہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دس مسکینوں کو دو ٹائم ویسا ہی کھانا کھلا دو جیسا گھر اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اور کس بات کو ہم یا انہیں لباس پہنا دو. ممکن ہے کسی کے پاس کپڑا ہو، کپڑے کا تاجر ہے، اس کے لباس پہنانا زیادہ آسان ہو. اور تحریر و رقبہ، اور یا یہ ہے کہ ایک گردن کو آزاد کرنا ہے، غلام کو آزاد کر دو، یہ کفارہ ہو جائے گا. فمنم یجد، اور جو کوئی یہ نہ پائے، اس کے پاس نہ اتنے پیسے ہیں کہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ لباس پہنا سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، تو پھر فصیام ثلاثۃ ایام، تو اس کو چاہیے کہ وہ تین دن کے روزے رکھے. ذالک کفارہ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب بھی تم قسم کھا بیٹھو. وافضوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر کرو. صحیح قسم کھائی ہے تو اس کی حفاظت کرو، اگر تم نے اس کو توڑ دیا تب بھی کفارہ ہوگا، اور غلط قسم کھائی ہے تو اس کو توڑو اور توڑنے کے اوپر کفارہ ادا کرو. اب اس کے بعد شراب اور جوئے کے حوالے سے قرآن مجید کا حتمی حکم، آخری حکم آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر، یہ شیطان کے عمل میں سے گندے ہیں. رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے اعمال میں سے گندے ترین کام ہے، شراب پینا، جوا کھیلنا، اور یہ بت اور بت پرستی کرنا، یہ شرک، اور یہ جو فال کے تیر ہیں کہ جن کی بنیاد پر لوگ فیصلہ کرتے تھے اس زمانے میں، تیر رکھے ہوئے ہیں، تیر نکالا، اگر اس پہ لکھا ہوا ہے امرنی ربی تو ہاں میں یہ کام کروں گا، اور اگر اس پہ لکھا ہوا ہے نہانی ربی تو میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ تم نے کہاں سے چیزیں رکھ لیتے؟ بتوں کے استانوں پر ایسے تیر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں تو حکم دیا گیا استخارہ کرو، وہ مصنون طریقہ ہے، اللہ سے اس حوالے سے رہنمائی چاہو کام کرو گے نہ کرو. لیکن پہنچ گئے کہاں؟ بت خانے میں، اور جا کے پنڈت نے تیر نکالا اور پھر کہا کہ نہیں بھائی تمہیں یہ کام نہیں کرنا، اس پہ لکھا ہوا ہے نہانی ربی، یا پنڈت نے کہا کہ اس میں سے لکھا ہوا ہے کہ امرنی ربی یہ کام کرنا، یہ سب شیطان کے گندے کاموں میں سے بدترین کام ہے. فاجتنبوہ، پس اس سے اجتناب کرو. اب بعض دانشور کہتے ہیں قرآن میں کہیں لکھا نہیں ہوا کہ شراب حرام ہے، تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ زنا حرام ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جھوٹ حرام ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا. تو اگر آپ لفظ حرام کو پکڑ لیں گے وہ تو لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو. اب اور کیا صورت ہو؟ کہ آپ کو صرف حرام کی اصطلاح چاہیے کہ وہ لکھی ہوئی ہے؟ تو قرآن مجید میں تو بعض بڑے بڑے گناہوں کے لیے حرام کی اصطلاح لکھی ہوئی نہیں ہے. تو فرمایا فاجتنبوہ، اللہ کہہ رہا ہے یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے ہے، فاجتنبوہ پس ان سے اجتناب کرو. اب یہ ہے کہ جس نے کوئی چور دروازہ نکالنا ہو، علامہ اقبال صاحب کے استاد جاوید اقبال صاحب نے ایک نئی بات کہہ دی کہ شراب اس وقت حرام ہے جبکہ اس سے نشہ آ جائے، اگر آپ کو نشہ بھی آ رہا پھر حرام نہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے آئیے. تو قرآن مجید نے ایسی کوئی تخصیص نہیں کی ہے کہ یہ شراب ہو، جوا ہو، یہ بت پرستی ہو، یہ فال کے تیر ہو، یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے ہیں. فاجتنبوا، بس ان سے اجتناب کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے. ان یوقیع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ تمہیں تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے. شراب پینے کے بعد اب آدمی ہوش میں تو ہے نہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بکے گا، اور اس سے لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اکثر اخبار میں خبر آتا ہے کہ شرابیوں نے غل غپاڑا کیا. یہ غل غپاڑے کس طرح ہے شرابیوں کے لیے؟ تو غل غپاڑا نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ہوش میں ہے، لڑائی ہوگی لازمن. اسی طرح سے جوئے کے ذریعے سے کے لیے الفاظ آتے ہیں، جوئے کے ذریعے سے ایک آدمی کو غصہ آتا ہے کہ یہ خان صاحب بغیر محنت کے یہ لے کے چلا گیا سارا پیسہ، ہم نے جو ہے وہ داؤ لگایا تھا اور یہ لے کے چلا گیا، تو غصہ تو آتا ہے لازمی. ایک آدمی بار بار جوئے میں ہارتا تو پھر غصہ آتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے. تو شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور عداوت اور دکھ پیدا کر دے. بھائی صدقم ان ذکر اللہ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے. ذکر میں لذت نہیں آتی جس کی کمائی حرام سی ہو. ایک صاحب کا نامی بانڈ نکل آیا، پہلے تو بڑے خوش ہوئے، اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا جی نہیں لگتا، میرا ضمیر مجھے ٹوکتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا، جوا ہے اور تم نے اس کے ذریعے سے پیسے حاصل کیے، کیا کروں میں؟ سیدھا سا طریقہ ہے، علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے مال کو تم بغیر ثواب کی نیت سے کسی ضرورت مند کو دے دو، دے دیجیے آپ کسی کو. اس اللہ کے بندے نے یہ کیا، کہنے کیا اللہ کا شکر ہے کہ اب ضمیر مطمئن ہوا ہے، کچھ رویا بھی ہوں میں اللہ کے بارگاہ میں سجدے میں گر کے، اور اب نماز کے اندر لذت آ رہی ہے. وہ فرمایا وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، وان اصطلاح اور نماز سے غافل کر دے. نشے میں ہوگے تو کہاں نماز پڑھو گے، حرام کمائی ہوگی تو کہاں نماز کی طرف اور ذکر کی طرف رغبت ہوگی. وہ شیطان چاہتا ہے کہ جوئے اور شراب کے ذریعے سے تمہیں دور کر دے اللہ کے ذکر سے اور اللہ اور نماز سے. فہل انتم منتہون، اب یہ بڑا سخت الفاظ ہے جس کو عربی آتی ہے، بس تم باز آنے والے ہو کہ نہیں؟ اب اس سے زیادہ اور کیا غربت کی بات ہے؟ فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ واطیع اللہ واطیع الرسول، کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، محضرو اور بچتے رہو. فإن تولیتم، اور پھر اگر تم نے روگردانی کی، فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، تو جان لو کہ اللہ کے رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. آج ہم اسی پہ اتفاق کر رہے ہیں، اگلی آیت بڑی گہری آیت ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.